أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد و آل محمد رمضان اپنے آخری دنوں میں داخل ہو گیا ہے اور آج تین چار انتہائی اہم ترین مسائل کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. آج سے کچھ ہی دن بعد چاند کے سلسلے میں سر پٹ اول شروع ہو جائے گی اور مون سائٹنگ کے بجائے اس کو مون فائٹنگ کہنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا, اور شب عید ہی فطرہ واجب ہو جاتا ہے, اس کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی اور جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے شب عید وہ تمام منکرات اور حرام وہ شروع ہو جائیں گے اور شیطان اپنی رسیاں توڑا کر گویا آزاد ہو جائے گا, اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اور روز عید کہ واقعتاً جس دن پورے مہینے کی محنت کے بعد تنخواہ ملنے کا دن ہے, اس دن یہ شیطان کہیں ہماری جمع پونجی لے کر فرار نہ ہو جائے, ڈاکہ نہ ڈال دے, جیب نہ کاٹ لے ہماری, اس پر ہماری گفتگو ہوگی. تو اہم ترین مسئلے ہیں, اس کو ذرا غور سے سننا پڑے گا. بہرحال دیکھیے کہ رمضان اپنے آخری دنوں میں داخل ہو گیا ہے, یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے, ہمیں اس کو الوداع کہنا ہے, اور اہل ایمان اس کے جانے سے انتہائی غمگین ہیں, اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت بھی یہ تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ وہ ہمیشہ رمضان جیسے جیسے گزرتا جاتا تھا ان کی افسردگی بڑھتی چلی جاتی تھی. اہل ایمان کے دل بھی رمضان کے رخصت ہونے سے افسردہ ہیں, مگر عید کی آمد کی خوشی بھی ساتھ ساتھ دل میں پائی جاتی ہے. اس مہینے ہم نے خوب صبر سیکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے, صبر کا مہینہ. دیکھیے صوم سواد واؤ میم, اس کے اصل معنی ہی رکنے کے, اور صائم جو کہ روزہ رکھتا ہے اس کے معنی بنیں گے رکنے والا. دیکھیے انسان کے قدیم زمانوں سے گھوڑا جو ہے وہ انسان کا ساتھی ہے, ہر اچھے برے معاملے میں سخت ترین سفر درپیش ہوتے ہیں تب بھی گھوڑا ساتھ دیتا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس گھوڑے کو بہت سختی کے ساتھ پال پوس کے بڑا کیا جاتا تھا, اور اس کی تربیتی امر میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ اس کو کچھ بھوکا پیاسا بھی رکھا جائے تاکہ یہ سفر کی صعوبتوں سختیوں حتیٰ کہ جنگوں کی صعوبتوں اور سختیوں کو بھی برداشت کر سکے. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا چند کلومیٹر چلنے کے بعد ہانپنے کے بعد وہ وہیں پر عیش پرستی کا عادی وہ گھوڑا ہو گیا اور وہیں پر رک جائے. وہ نہیں, اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کا کھانا پینا بھی بند کیا جاتا تھا تاکہ وہ ایک سخت جان گھوڑے کے طور پر نمودار ہو, اور اس گھوڑے کو جو ہے وہ خیل صائم کہا جاتا تھا, یعنی روزے دار گھوڑا. یہ سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو گیا. دیکھیے کہ رمضان بھی اسی طرح سے ایک سخت پیریڈ گزارنے کا ایک مرحلہ تھا. روزے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انسان عیش پرستی کی زندگی کو ترک کر کے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالے, ایک مہینہ ایسا کہ جس میں وہ ذرا سخت جانی کا عادی بن سکے تاکہ وہ اس دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے اس کو جو مشکلات ہوں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے. تو بہرحال, اور آپ نے دیکھا کہ ہم تو بہت سارے اپنے پروگرامز جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹالتے چلے جاتے ہیں, چھوڑتے چلے جاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں اور کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کہ رمضان المبارک میں کم سے کم ہم اپنے پروگرامز کر دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی جنگیں اور اہم ترین غزوات جو ہیں اسی مہینے میں لڑے. یہ تو خیر احد کی پہاڑی دکھائی گئی، البتہ جنگ احد رمضان میں نہیں ہوئی تھی، جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی، اور مسلمان روزے کی حالت میں جنگیں اور غزوات میں شریک ہوتے تھے اور لڑا کرتے تھے. ایسی سخت جانی کا عادی انسان اور مومن کو ہونا چاہیے. اسی طریقے سے غزوہ تبوک جو ہے وہ بھی رمضان المبارک ہی میں ہوا ہے. اسی طرح سے فتح مکہ، غزوہ تبوک بھی ہوا رمضان میں اور فتح مکہ بھی جو ہے وہ بھی رمضان المبارک ہی میں اس تمام چیزیں طے پائی. تو بہرحال صحابہ آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھ کر جہاد بھی سیف بھی کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیے کہ بہرحال روزہ جو ہے اور اس کے بعد افطار، یہ دو مختلف الگ الگ تجربے تھے جن سے آپ گزری، روزہ اور افطار. دنیا جو ہے اصل میں آخرت کی تمثیل اور مثال کہلاتی. دنیا میں انسان پابندیوں اور ذمہ داریوں کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور آخرت میں خوشیوں اور لذتوں سے محظوظ ہوگا اور آخرت میں بالکل آزاد ہوگا. یعنی روزے کا جو وقت ہے یہ دنیا کی علامت ہے، اور افطار کا وقت جو ہے وہ علامت آخرت ہے. یعنی رمضان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو بتاتا ہے، اور عید بڑے پیمانے پر وہ افطار کا دن، وہ آخرت کا دن ہے. وہ بڑے پیمانے پر ایک اس کو ایک افطار آپ سمجھیے، یعنی آخرت کی زندگی کا یہ تعارف کراتا ہے یہ رمضان اور یہ افطار. اور روزے میں نفسیات، جو روزے کی نفسیات ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، اس مہینے میں انسان خود کو کھانے پینے سے روک لیتا، اسی طرح سے وہ زبان حال سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار جس طرح سے میں نے بہت سی تیرے حکم کے سامنے بہت سی حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کیا ہے، تو پروردگار تو مجھے اس دنیا میں بھی اپنی تمام حرام چیزوں سے بچانا. اور دنیا میں روزے دار کی طرح سے ایک محتاط زندگی گزارنے کی پریکٹس کروائی جاتی، کہ جو آپ کو ایک مہینے کی پریکٹس کروائی گئی ہے تاکہ آپ آئندہ 11 مہینوں میں ایک روزے دار کی طرح سے محتاط زندگی گزاریں. کہیں یہ خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہیں وہ خلاف ورزی نہ ہو جائے. قدم قدم پر لوگ معمولی معمولی سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور تھوک کو جو نگلنا کیسا ہے، اور دھواں میرے چلا گیا تو کیسا ہے، اور پانی میں کلی کر رہی تھی تو پانی حلق میں چلا گیا تو کیسا ہے. قدم قدم پہ کتنا انسان محتاط ہو جاتا ہے. بس اسی محتاط روی والی زندگی جو ایک روزے دار کی زندگی ہے، اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آئندہ 11 مہینوں کے لیے جو یہ ریفریشرز جو کورس آپ کا ہوا تھا، یہ تربیتی کورس جو ایک مہینے کا ہوا تھا، اس کے عملی مظاہر 11 مہینوں میں نظر آنے چاہیے. تو اب جو ہے وہ جب وہ اس بات کا تصور کرے کہ جب شام کو افطار ہوگی تو گویا وہ پروردگار کی طرف سے پہنچ گیا ہے عالم آخرت میں، اور اب خدا کی طرف سے مہمانی کی جا رہی. افطار کا وہ وقت ہے جب واقعی آنسوؤں کی بارش بھی ہونی چاہیے، اور گویا اپنی زبان حال سے اسے کو پکار کے کہنا چاہیے جو کہتے ہیں نا کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ پروردگار تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اب تو میرے لیے آخرت کی زندگی کا افطار لکھ دے. تیرے لیے میں نے رمضان پورا گزارا ہے، اب میرے لیے آخرت کی جو ابدی عید ہے اس کی لامحدود نعمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے. اس موقع پر آپ کی دعا ہونی چاہیے. رمضان گویا ایک امتحان کا پیریڈ تھا، عید اس کے انجام اور رزلٹ اور نتیجے کا دن، روزہ پابندیوں کا ایک مرحلہ تھا، عید آزادی کا ایک مرحلہ. البتہ گناہ میں پڑھنے کی آزادی نہیں، بلکہ خدا کی نعمتوں سے خوش و خرم ہونے کا جو دن. روزہ محنت اور مشقت کا دور تھا، عید آرام اور خوشیوں کا ایک دور. 29 کی شام بس اب آنے ہی والی ہے، اور اہل ایمان کی نگاہیں آسمان پر جم کے رہ جائیں گی. گویا روزے داروں کے ساتھ ایک آسمانی رابطہ ہوا چاہتا ہے. سب اہل ایمان نگاہیں اٹھا اٹھا کر یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے لیے نیا حکم خدا کیا آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ رویت ہلال کو چاند دیکھنا اس کو مستحب کہا گیا ہے. اور آنکھوں سے چاند دیکھنے کی بھی بڑی تاکید آئی, آنکھوں سے چاند دیکھنا اس کی بڑی تاکید ہے, کیونکہ ایک انتہائی لطیف ایک نفسیاتی لمحہ ہے, انتہائی لطیف. یہ بات نہ تو کسی کیلنڈر کے ذریعے حاصل ہوتی, نہ کسی ٹی وی اعلان کے ذریعے حاصل ہوتی, نہ کسی مشینی ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, بلکہ آسمان پر چاند کو دیکھنے کے تجربے سے مومن کے دل سے فوری طور پر کچھ دعائیں ابلنے لگتی, اور وہ دعائیں پڑھتا ہے باقاعدہ. جو نئے چاند کی جو دعا ہے وہ بھی اس رات کو آپ کوشش کر کے جو شب عید آئے گی اس میں لازمی آپ پڑھیے گا, تو کہ پروردگار تو اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال. اور چاند دیکھتے ہی انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو مطلع صاف ہو اور چاند کا نظر آنا ممکن ہو, اگرچہ بہت باریک چاند ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف مطمئن ہو, تو یہ اعتراف بھی زبان سے نکل ہی جاتا ہے کہ جو میرا خالق ہے وہی چاند کا خالق ہے, اور دونوں حکم خدا کے بندے, دونوں اپنا اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. چاند دیکھیے اس بات کی علامت ہے, کہا جاتا ہے کہ چاند شروع میں ہلال کی طرح سے ہوتا ہے کتنا باریک, اور اس کے بعد بڑھتے 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 چودھویں کا چاند ہو جاتا ہے. تو پروردگار جس طریقے سے تو ہمارے اعمال, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھے, انتہائی ناقص اعمال تھے, اس بات کا بھی اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے انتہائی ناقص اور کم اعمال کو بڑھا کر خدا اتنا زیادہ کر دے گا, اور اس کے بعد جو آخری دنوں میں جب چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تو گویا اس کے تمام گناہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں, اور ماہ رمضان مکمل طور پر اس انداز سے اس کا گزر جاتا ہے کہ اس کے آخری دن اس کے پاس اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے چاند ہلال سے بدر کامل کی طرف چلا جاتا ہے, اتنا باریک تھا اس کو بڑھا کر اتنا بڑا کر دیا گیا, اسی طرح سے ہمارے ناقص اعمال کو بڑھا کر خدا ایک ویلیو والے اعمال اور ایک وزنی اعمال کے اندر تبدیل کر دے گا. اچھا البتہ بہت سے ذاکر حضرات ہمارے مختلف مجالس میں اس میں ایک نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چاند کے جو ابتدائی تین مرحلے اس کے اندر ظلمت اور تاریکی پائی جاتی ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ تین مرحلوں کے اندر ظلمت و تاریکی ہے, اور جب چاند چودھویں کا چاند ہوتا ہے یعنی پورے اپنے جوبن پر آتا ہے اور چودہ کا عدد اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر تاریکی اور ظلمت کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. اچھا اب اس میں ایک بات اور بیان کر دی جائے, جیسے کہ اکثر فلسفی اور مفکر حضرات بھی ایک بات کہتے ہیں, جیسے جبران خلیل جبران کہا کرتا تھا, اکثر لوگ اس سے جب آٹوگراف لینے آتے تھے اور ان کی برتھ ڈے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی آٹوگراف دیں, تو وہ اس پہ ایک جملہ لکھا کرتا تھا کہ آج تم اتنے برس کے ہو گئے, یعنی تم نے سورج کے گرد اتنے چکر مکمل کر لی, لیکن کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ چاند نے تمہارے گرد کتنے چکر مکمل کیے؟ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں, اور بہت سارے ایسے چیزیں بھی ہیں اور ایسے افراد بھی ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے سہولیات مہیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں, عزیز و اقارب و رشتہ دار, تو انسان فقط اپنے اندر ہی الجھ کے نہ رہ جائے, جو اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں ان کو بھی دعاؤں کے اندر اس کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا اب آ جائیے اس کے بعد رویت ہلال, سپیلنگ میں تھوڑی سی اس میں گڑبڑ ہے لیکن چلیں بہرحال. اس اب یہ جو چاند کا مسئلہ کچھ دنوں بعد پیش آنے والا ہے, اس رات میں جو شب عید ہوگی آپ کو دو مسئلے یاد رکھنے, یہ بہت لازمی بات ہے. پہلا تو چیز یہ کہ دیکھیں جس سے چاند ثابت ہوتا ہے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھے, خود چاند دیکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, پھر تو کوئی شک و شبہ والا معاملہ بھی نہیں ہوتا. اگر خود چاند آپ نہیں دیکھ رہی ہیں اور کسی اور ذریعے سے آپ کو اطلاع مل رہی ہے تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ چاند دیکھا گیا ہے اور آج شب عید ہے اور کل روزے عید ہے جس دن روزہ رکھنا حرام. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ چاند ہو گیا ہے. اگر آپ کو شک ہے یا آپ کو ظن ہے, یعنی آپ کا 90% 93% 95% بھی ہے کہ چاند ہو گیا ہے, ہر آدمی کہہ رہا ہے چاند ہو گیا ہے چاند ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا, تو آپ کے لیے اگلے دن روزہ رکھنا ہی واجب رہے گا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. چاہے خوب آپ کے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہوں چاند کے حوالے سے, خوب آپ کے پاس آ رہے ہوں عید کی مبارکبادی کے پروگرام کے ایس ایم ایس اور ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی شروع ہو جائیں اس سلسلے میں, لیکن آپ کو اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کو دیکھنا, اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کو آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو شک رہتا ہے یا آپ کو ظن رہتا ہے, آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے, تو آپ کے لیے روزہ ہی رکھنا پڑے گا. ہاں البتہ اگر اگلے دن آپ کو یقینی ذرائع سے اطلاع مل جائے کہ نہیں آج روزے عید ہی ہے, تو اس وقت خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا, اور کیونکہ عید کے دن پھر آپ کو اپنی نیت ختم کرنا پڑے گی اور روزہ کیونکہ عید کے دن نہیں رکھا جا سکتا. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ کے لیے عید منانا واجب ہے, اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داری روزہ ہی رکھنا ہے, اور آپ کو کسی کی پرواہ بھی نہیں کرنی اس سلسلے میں, حکم خدا کی پرواہ کرنی, کیونکہ آپ کو یقین اور اطمینان اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری روزہ رکھنا ہی قرار پائے گی. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں عید ایک اسلامی حکم, عید اسلامی حکم ہے. یہ سوئیں کھا کر اتحاد کے مظاہرے کا واحد دن نہیں, جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جناب عید تو ایک ہی دن انہیں ہونی چاہیے کہ سب مل کر ایک ساتھ. یہ وہی میں نے کہا کہ یہ تہوار یا اس عام دنوں کی طرح سے نہیں ہے, کہ عید کا جو مسئلہ ہے اور روزوں کا جو مسئلہ ہے یہ اسلامی احکام ہے. اس میں 364 دن یا اسلامی لحاظ سے باقی جو آپ کو دن 350 دن تقریباً ملتے ہیں اس میں آپ خوب اتحاد کا مظاہرہ کریں, کہ فقط عید کے دن ہی سارا اتحاد جو ہے, اکثر افراد اسی دن صرف جو ہے اتحاد کا مظہر عید کے دن کو قرار دیتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ اسلام کے اندر نہیں, ابھی کچھ مسائل آگے چل کر آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس دن ہر شخص کو اپنی مسئولیت دیکھنی, یا تو وہ خود چاند دیکھے یا اس کو کسی بھی یقینی ذریعے سے اس بات کی اطلاع مل جائے کہ چاند ہو گیا ہے, یا دو عادل گواہ اس کو کہیں. اچھا, عادل کی تعریف دماغ میں رہنی چاہیے, جو مختصر تعریف ہے کہ جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور تمام واجبات پر عمل کرتا ہو وہ عادل شخص ہے, اس کو عادل کہا جائے گا. تو آپ اگر دو عادل افراد گواہی دے دیں, دیکھیے عادل افراد خبر نہ دیں, گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے, تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے آپ کو اگلے دن عید منانا ہی واجب. اگر دو عادل گواہ آ کر آپ کو کہیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے, دو عادل گواہ یہ نہ کہیں کہ دو عادل گواہوں نے کہا کہ بھائی چاند ہو گیا ہے, یا یہ کہا کہ مثلا اعلان ہو گیا ہے ٹی وی پر کہ چاند ہو گیا, آپ نے کہا بھائی دو عادل گواہ پتہ نہیں. یہ عادل گواہ خبر دے رہے ہیں, یہ شہادت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا. تو دو عادل گواہ اگر آپ کو اگر گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے, شہادت دیں, تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے اگلے دن عید منانا واجب ہوگا. اگر وہ صرف خبر دے رہے ہیں آپ کو, تو خبر کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ احتمال صدق و کذب موجود ہوتا ہے, وہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, انہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے, بعد میں پتہ چلا کہ انہیں کچھ اور سنا تھا کیونکہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا. تو وہ اگر صرف خبر دے رہے ہوں تو پھر ان کی بات کو اس انداز سے نہیں مانا جائے گا, سوائے اس کے کہ یقین آپ کو حاصل ہو جائے. اور اگر دو عادل گواہ گواہی دے دیں تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے آپ کو ان کی بات ماننا واجب. اسی طرح سے ٹی وی اور ریڈیو پر اناؤنسرز جو آ کر اعلانات کرتے, یا مثلا رویت ہلال کمیٹی یا تو رمضان کے چاند کا اعلان کرتی ہے کسی بھی ملک میں, یا عید کے چاند کا اعلان کرتی ہے, یا مثلا چند لڑکوں کا موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کر کسی خبر کو نشر کرتے پھرنا, یہ سب خبر ہیں, یہ شہادتیں نہیں. سوائے اس کے کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا, ایسا یقین جو مفید ہے, جس کو شیعہ کہا جاتا ہے, شین یہ الف عین, خا خبر ایسی شائع ہو جائے کہ جو مفید علم ہو، جس کی الگ ایک تفصیل ہے بہرحال، کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو پھر اس کے مطابق عمل ہوگا، ورنہ کسی بھی طرح کے اعلانات کا، لڑکوں کے خبر کا نشر ہوتے پھرنا، اور یا ٹی وی ریڈیو پر اناؤنسر کا آ کر کسی چیز کو کہنا، سوائے اس کے کہ وہ دکھا رہے ہوں کہ ہاں چاند ہو گیا اور آپ کو یقین ہو جائے، چاند کی تصویر بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس کی قرینے پائے جاتے ہیں جس سے آپ کو اطمینان اور یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو آپ بات مانیں گے، ورنہ اگر شک یا ظن کی حد تک بات رہتی ہے تو آپ کو اگلے دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا اور عید اگلے دن نہیں منا سکتے۔ یعنی چاند کے مسئلے میں ہمیشہ یقین اور اطمینان کا مسئلہ دیکھا جائے گا اور شک اور ظن کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا۔ الیقین لا یدخل فیہ الشک، باقاعدہ روایتوں میں بات آئی کہ یقین ہونا چاہیے، اس میں شک کا دخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور دماغ میں رہے کہ اگر آپ کو یہ کوئی سا بھی یقین حاصل ہو گیا، مثلا آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے، تو دوسروں کو اپنے یقین پر مجبور کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ ہاں آپ بتا سکتی ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ خبر ہے، یہ اوتھینٹک ذریعہ ہے، یہ سورس ہے، وہ آپ بتا سکتی ہیں، لیکن کسی کو اپنے یقین پر مجبور کرنا کہ آپ کو یقین آ گیا ہے لہذا اب ہر شخص کو یہ یقین حاصل ہو جانا چاہیے، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں۔ اب اس کے آگے چل کر ویسے میں مسئلے بھی بیان کروں گا، اپنے یقین پر دوسروں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے اور کسی اور کو یقین ہو گیا ہے تو اپنی بے یقینی کی کیفیت کو اس پہ تھوپنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں مسئلوں کے اندر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے یقین اور اطمینان کو یا اپنی بے یقینی کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی الگ شرعی مسئولیت ہوگی، دوسروں کی الگ ہے، آپ کے یقین کی اطمینان کی کیفیت الگ ہوگی، دوسروں کی الگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک گھر میں کئی افراد کو اطمینان ہو جائے، مثلا رویت احلال کمیٹی کے اعلان پر ہی ان کو اطمینان اور یقین ہو جائے، مثلا کوئی اور ذریعہ ان کے پاس ہو، ان کا کوئی دوست احباب میں سے ایسے کوئی ہو جس کے جو ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو، ان کو اس پہ یقین اور اطمینان ہو جائے تو وہ اگلے دن عید منائیں گے، لیکن آپ کو کیونکہ نہیں پتا ان کے متعلق وہ کس کے تھرو ان کو اطلاع ملی ہے اور آپ کو ان کے ان اشخاص کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ اگلے دن روزہ ہی رکھیں گے اگر ایسی بے یقینی کی یا شک کی یا ظن کی کیفیت ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رہنی چاہیے۔ اکثر لوگ آپ سے کہیں گے بھائی عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تم کیسے روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو عید کے دن روزہ رکھنا اس وقت حرام ہوتا ہے جب یقین ہو جائے کہ آج روزہ عید، کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کو پھر آخر رمضان ہی سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا، یہ واجب ہے آپ کے لیے۔ ہاں اگر کسی وقت پھر دن میں کبھی اطلاع آ جاتی کہ ابھی تک آپ شک کی حالت میں تھیں یا ظن کی حالت میں تھیں، اب یقینی ذرائع سے عید کے دن 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے کبھی بھی آپ کے پاس اطلاع آ جائے تو پھر آپ کو روزے کو فوراً ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد اس دن کو روزے عید کی طرح سے جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا آپ گناہگار نہیں ہوں گے، گناہگار، کیونکہ اگر آپ کی شرعی ذمہ داری اس دن روزہ رکھنا تھی کیونکہ آپ شک کی حالت میں تھیں کہ پتہ نہیں آج چاند ہوا یا نہیں ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا، آپ کی شرعی ذمہ داری روزہ رکھنا تھی اور آپ اس وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو یہ خود ایک حرام اور گناہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر یقین کی کیفیت بعد میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ روزے کو توڑ دیں گے۔ تو آپ کو جو یقین جو ہوگا، چاہیے یقین خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے، خواہ کسی قرینہ علمی کے ذریعے آپ کو حاصل ہو، کوئی سائنسی ذریعہ بھی اس سلسلے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں ایک اور بھی بات یاد رہے، آج کل سائنس 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 کا بڑا چرچا ہو گیا، بھائی سائنس کے ذریعے جب ہر چیز پتہ چل جاتی ہے سائنس کی، کیونکہ برتھ آف دی مون میں جتنی بھی آبزرویٹریز ہیں اس وقت جو رصد گاہیں ہیں، ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ خود بھی سائنس خود بھی ایک نقطے کے اوپر مرتکز نہیں۔ کتنی ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں الگ الگ طرح کی جو ہے باتیں اور اعلانات ہوتے ہیں، خود سائنس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھائی اسلام ہی کے اندر اور مجتہدین کو سب سے زیادہ معاذ اللہ گالیاں اور برا بھلا کہا جانا یا ان کا مذاق اڑایا جانا انہی دنوں میں ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیطان آج آزاد ہو گیا۔ اس کا سب سے پہلا حملہ مرجعیت کے اوپر ہوتا ہے، مجتہدین کے اوپر ہوتا ہے، لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے ان کے متعلق۔ تو بہرحال جیسے آقا سیستانی سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کسی نے سوالات میں، کہا کہ جناب ہمارے علاقے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بہترین مسائل بھی جانتے ہیں، وہ سائنس کو بھی بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے واقف ہیں، ہر طرح کی دینی چیزوں سے بھی واقف ہیں اور سائنسی چیزوں سے بھی واقف ہیں چاند کے سلسلے میں، تو کیا بہتر نہیں کہ ان کی کمیٹی بنا دی جائے جو کہ تمام چیزیں آبزرو کرے، اس کے مطابق اعلان کرے؟ تو آقا سیستانی نے کہا کہ تجویز آپ کی اچھی ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہی طریقہ کار ہے سارے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھے یا کچھ کے کہنے سے کوئی یقین اور اطمینان ہو جائے، وہ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں کہ سائنس کے ہاتھوں میں گویا، کیونکہ سائنس میں خود بہت سارے اختلافات ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے. ایک بات اور کہ حاکم شرع کے حکم سے بھی چاند ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اس میں علماء میں ایک اختلاف. آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے. اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے تھے کہ حاکم شرع کے حکم سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. تو ایران کے اندر دیکھیے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل، ابھی آگے چل کر آئے گی، کہ ایران کے اندر جو اعلان ہوتا ہے وہ اگر ایک شہر میں چاند دیکھا گیا ہے تو اس کو پورے ایران کے اوپر اس کا حاکم شرع اطلاق کر دیتا ہے اور ایک حکم جاری کر دیتے ہیں عام طور پر. یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے حکم جاری، زیادہ تر ایران میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ حکم جاری ہو جاتا ہے حاکم شرع کی طرف سے جو پورے ایران پر نافذ ہو جاتا ہے. ورنہ ایک شہر میں اگر چاند دیکھا گیا ہے تو دوسرے شہر والوں کے لیے اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا افق ایک ہو یا وہ قریب الافق ہو. ابھی اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی. تو ایران کے سب شہروں کا افق ایک تو نہیں ہے، وہ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، بہت سے استفتاحات میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. تو پھر پورا ایران کیسے عید منا لیتا ہے؟ وہ حاکم شرع کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن حاکم شرع کا جو حکم ہے آیت اللہ خامنہ اور امام خمینی کے فتوے کے تحت وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق آپ کے اوپر نہیں ہوتا. یا تو یہ کہ حاکم شرع حکم جاری کرے کہ نہیں، اس کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق مثلا افغانستان پر بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے حکم میں اس بات کو مینشن کرے گا. لیکن اگر مینشن نہیں کیا ہے انہوں نے، تو پھر ایران ہی کے لیے فقط اس کا اطلاق رہے گا. آپ لوگ یہاں رہنے کے باوجود بھی عید نہیں منا سکتے، سوائے اس کے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جس جگہ چاند دیکھا گیا ہے اس کا افق اور کراچی کا افق مثلا ایک ہی، جو کہ عام طور پر آپ کو پتا نہیں چلتا، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ ایران میں کس شہر میں نظر آیا تھا. تو یہاں پر رہنے کے باوجود بھی آقا سیستانی آیت اللہ خوئی کے جو مقلدین آیت اللہ خوئی کے حوالے سے، تو چلیں ایک اور بات ایک آ جائے گی کہ ان کا نظریہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن بہرحال حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ان کے فتوے میں. تو وہاں سے اگر کوئی اطلاع آ بھی جائے کہ ایران میں چاند دیکھا گیا، تب بھی آپ سے حاکم شرع کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر عید نہیں منا سکتے، سوائے اس کے کہ وہ پاکستان پہ بھی اس حکم کا اطلاق کر دیں، جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر. تو بہرحال یہ بہت ساری سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں جو کہ آپ کو شب عید پیش آئیں گی. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے جس کو وحدت افق کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کے شہر میں چاند ثابت ہو گیا ہے تو وہ تمام شہر جن کا افق ایک ہے یا جو قریب الافق ہیں وہاں پر بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. پہلے میں بھی سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے. آقا سیستانی، امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ای، یہ تینوں افراد یہ بات کہتے ہیں کہ جو وحدت افق والا مسئلہ ہے ہم اس کے قائل ہیں. آقا سیستانی بھی اس کے قائل ہیں، آقا خامنہ ای بھی اس کے قائل ہیں، امام خمینی بھی اس کے قائل تھے کہ افق ایک ہونا چاہیے، تو پھر آپ کے نزدیک بھی چاند ثابت ہو جائے گا اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہوا اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی یا دونوں قریب الافق ہیں، یعنی قریب قریب واقع ہیں. ہاں ابھی میں ابھی تفصیل سن دی جائیے اس کی کہ وحدت افق سے کیا مراد. تو یہ تین مجتہدین یہ بات کہتے ہیں اور آقا خوئی بس یہاں پر اختلاف کرتے تھے. آقا خوئی فرماتے تھے کہ نہیں، میں افق کا قائل نہیں، بلکہ وہ چاند کے معاملے میں پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے، جو آگے چل کر مسئلہ ان کا آئے گا، ابھی ہم صرف افق کو ڈسکس کر رہے ہیں. آقا سیستانی ایک شرط اور بھی لگاتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی ہو، بشرطے کہ یعنی آپ کے نزدیک بھی اس وقت چاند ثابت ہوگا اگر ایک شہر میں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ کے شہر میں نظر نہیں آیا ہے، تو یہ اس وقت آپ کے نزدیک چاند ثابت ہوگا جب خط ارضی کے اعتبار سے وہ شہر آپ سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو. یہ بڑا مشکل ہو گیا اصل میں، یہاں ساری جغرافی جو ہے وہ آپ کو سکھانی پڑے گی، لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ. आपने देखा होगा ग्लोब पे, अगर दुनिया का नक्शा ग्लोब जो होता है उस पर आपने देखा होगा कुछ लाइनें जो हैं वो मशरक से मगरिब की तरफ और या मगरिब से मशरक की तरफ जाती आपको नजर आएंगी। ये अर्ज़े बलद इसको कहा जाता है या लेटिट्यूड। और कुछ जो है वो शुमालन जुनूबन कुछ चलती हैं, लाइनें आपने देखा होगा ग्लोब पे इन शुमाल से जुनूब की जानिब या जुनूब से शुमाल की तरफ जो लाइनें खिंची हुई होती हैं उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है या तूलुल बलद जिसको कहते हैं। तो अब यही मुझे एक बड़ा बहुत बड़ा मसला है कि यहां पर, क्योंकि ज्यादातर अफराद को ये बात समझ आएगी नहीं और जब वो पढ़ाई जाती है चीज छोटी क्लासेस में तो सब भी हम इसको समझते नहीं और सिर्फ जो है रट्टे वगैरह मारे हुए होते हैं। इस वजह से अब यहां पर मैं ज़ाहिर है ज्योग्राफी की तो कोई क्लास नहीं ले रहा आपकी, लेकिन वे बस इमाम खुमैनी आयतुल्ला सिस्तानी का ये फतवा याद रख लीजिए कि बशर्त है कि वो शहर जो है आपसे खत्ती एतबार से, खत्ते अर्जी के एतबार से यानी लेटीट्यूड के एतबार से वो ज्यादा फासले पर ना हो। अगर बहुत ज्यादा फासले पर 800 किलोमीटर दूर है आपसे, 1000 किलोमीटर दूर है, ये खत्ते अर्जी के एतबार से बहुत ज्यादा इसका फासला हो जाएगा तो फिर वो वहां का चांद आपके लिए साबित नहीं होगा। अच्छा, कुछ मसाइल में तूले बलद का ख्याल किया जाता है, कुछ में अर्ज़े बलद का ख्याल किया जाता है। बस ये मैं सिर्फ बात करके आगे बढ़ जाऊंगा ताकि बस एक लिहाज से आपके नोट्स के अंदर आ जाए, बाकी समझना समझाना तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस वक्त ये कि बहुत से मसाइल के अंदर तूले बलद के एतबार से 880 किलोमीटर से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसको छोड़िए फिलहाल। तो उफक की तारीफ ये है कि अगर पहले शहर में चांद दिखाई दे जाए तो दूसरे शहर में भी चांद नजर आना चाहिए, बशर्ते के दरमियान में कोई रुकावट मसलन बादल ना हो। अगर बादल ना होते तो हमें चांद दिखाई दे जाता या कोई और रुकावट की वजह से आपको चांद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम उन रुकावटों को हटा दें तो चांद नजर आ जाए। तो इसको कहा जाता है कि ये इनका उफक, उस शहर का उफक और आपके शहर का उफक एक ही। तो ये एक इसके अंदर बात याद रहनी। अब ये उसी वक्त होगा जब दूसरा शहर आपके मगरिब में होगा। अच्छा, आपको इत्तला आ भी गई कि किसी जगह पर चांद हो गया है, मसलन इत्तला आ गई कि लाहौर में चांद हो गया है मसलन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका उफक और कराची का उफक एक है या नहीं। अगर आपको नहीं पता कि उफक उनका एक है या नहीं तो लाहौर की इत्तला आने पर भी चाहे रोए तहलाल कमेटी टीवी पर आकर ऐलान कर दी कि हमें पिशावर में चांद नजर आ गया है, मसलन हमको जो है वो लाहौर में चांद नजर आ गया है, और आपको ये पता ही नहीं कि कराची और लाहौर का उफक एक है या नहीं, या कराची और पिशावर का उफक एक है या नहीं, तो फिर आप जो है उस दिन ईद नहीं मना सकते। चाहे टीवी पर उसी वक्त फहाशी और उरियानी के प्रोग्राम तो जाहिर फौरन चलना शुरू हो जाएंगे और मौसीकी की भरमार शुरू हो जाएगी और लगेगा ऐसा गहमा गहमी कि बस अब तो ईद होगी, लेकिन आपके लिए नहीं होगी। हाँ, अभी वही मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं जरा इसको पूरा समेट दूं तो फिर आपके सामने आ जाएगा कि आप खुद कितना फैसला कर सकेंगे इसके अंदर। बस मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि देखिए खुद तो फैसला करना इतनी जल्दी इतना कम वक्त के अंदर मैं चांद के मसले आपको समझा भी नहीं सकता। अब मसला ये होगा कि आपको बहरहाल उलमा ही से रुजू करना पड़ेगा कि जो चांद के मसाइल को समझते हैं, लेकिन जो इसमें थोड़ी बहुत गलत फहमी है जिसमें आप धोखे का शिकार ना हो जाए वो मैं आपको चीज बता रहा हूं। मसलन हो सकता है कोई कह देंगे भाई लाहौर में हो गया चांद, और टीवी पे मसलन ऐलानात भी होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका उफक और आपका उफक एक है या नहीं। अगर आपको इत्तला नहीं मिलती इसकी तो फिर आप ईद नहीं मना सकती और आपको रोजा ही रखना पड़ेगा, चाहे सबके सब लोग, चाहे सिवाय इसके कि आपको यकीन हो जाए कि चांद हो गया है आपके शहर में तो फिर एक अलग बात होगी, या उसके उफक के एक होने का या करीबुल उफक होने का आपको यकीन हो जाए। तो एक तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि बहरहाल हाकिम शरा के ईरान के हवाले से बहुत सी न्यूज आती हैं और फौरन लोग उसके ऊपर अमल शुरू कर देते हैं, तो खुद ईरान में हाकिम शरा के हुक्म से होता है ये मसला, लेकिन आपका सिस्तानी हाकिम शरा के हुक्म को नहीं मानते तो उनके मुकल्लिदीन इस लिहाज से नहीं ईद मना सकते। दूसरी बात यह भी है कि जो अगर रहबर वगैरह के मुकल्लिद भी होते तो वो ईरान के लिए हुक्म जारी करते हैं, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या इंडिया वगैरह के लिए बाज़ औक़ात नहीं होता है। अगर होता है तो उसकी वो अलग से फिर उसको मेंशन करेंगे, लेकिन अगर आपको ये बात पता नहीं चलती तो फकत टीवी या डिश के ऊपर ये देख करके उन्होंने पैगाम ईद जारी कर दिया है मसलन और आप भी यहां पे ईद मनाने लगे तो ये आपकी शरई जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी और आपके लिए उस दिन ईद मनाना जायज नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपको यकीन हो जाए कि वहां पर जिस इलाके में चांद देखा गया है وہاں کا افق اور کراچی کا افق ایک ہی، تب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب اس کے بعد دوسرا جو نظریہ تھا جو آقا خوئی کا تھا، آقا خوئی کا نظریہ یہ تھا کہ چاند کے سلسلے میں آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے. بس وہ کہتے تھے ایک شرط ہونی چاہیے کہ رات مشترک ہونی چاہیے. جو افراد آقا خوئی کی تقلید پر اب بھی باقی ہیں، چاہے وہ آقا سیستانی کی تقلید میں آنے کے بعد باقی ہیں، ان پر آقا خوئی کے ہی مسائل کے اوپر عمل کرنا واجب، کیونکہ مردہ مجتہد اگر عالم ہو تو اس کے فتووں پر باقی رہنا واجب ہوتا ہے. اور ابھی تک اہل خبرہ کی ایک غالب تعداد اب تک یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آقا خوئی کے علم سے آقا سیستانی کا علم بڑھ گیا. یقینی ذریعے سے کوئی اطلاع نہیں، تو بہرحال اس حالت میں آقا خوئی کی تقلید کے اعتبار سے ہی ان کو مسائل پر عمل کرنا پڑے گا اس مسئلے میں، کیونکہ آقا سیستانی کا ایک اختلاف ہے، وہ افق کے قائل ہیں جبکہ آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل ہیں. تو وہ افراد جو پہلے آقا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، ان کے انتقال کے بعد آقا سیستانی کی تقلید میں گئے ہیں، انہیں آقا خوئی کے مسائل ہی کے اوپر عمل کرنا ضروری. اور ایسے گھروں کے اندر بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں. آپ آقا سیستانی کی تقلید میں کیونکہ آپ نے ان کے انتقال کے بعد مثلا تقلید کرنا شروع کی تھی، لیکن وہ لوگ تو پہلے سے ان کی تقلید میں، تو وہ آقا خوئی کے مسئلے پر عمل کریں گے. اور بہت سے حالات میں زیادہ تر کیونکہ آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے، کہیں نہ کہیں سے پوری دنیا میں یقینی ذرائع سے اطلاع آ جاتی ہے، تو زیادہ تر ان کی عید ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایک دن پہلے ہی ہو جائے. تو کوئی شخص ایک ہی گھر میں عید منائے گا، کوئی روزہ رکھے گا، اور یہی اسلام کا ایک صحیح لطف آپ کو اس دن آئے گا کہ اپنے اپنے سب شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اچھا آقا خوئی فرماتے تھے کہ اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں کے لیے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے خود بخود، خواہ وہ شہر دور ہو یا نزدیک، چاہے ان کا افق ایک ہو یا نہ ہو، ثابت ہو جاتا ہے. بس ایک شرط ہے کہ رات مشترک ہونی چاہیے، چاہے آپ کے ہاں رات کا آخری حصہ چل رہا ہو وہاں ابتدائی حصہ چل رہا ہو، چاہے آپ کے ہاں رات کا ابتدائی حصہ چل رہا ہو اور وہاں پر بالکل آخری حصہ چل رہا ہو، تھوڑی سی دیر بھی اگر رات مشترک ہے اور وہاں سے اطلاع آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہو جاتا ہے. اور آقا خوئی اس میں اکیلے نہیں تھے، جو اور بھی جو اس نظریے کے حامل مجتہدین گزرے، مثلا آیت اللہ محسن الحکیم اسی نظریے کے حامل تھے، جو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ باقر الصدر پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے چاند کے معاملے میں، وہی نظریہ تھا جو آقا خوئی کا. آیت اللہ فاضل لنکرانی پہلے تو افق کے قائل تھے، آخری زمانے میں انتقال سے چند سال پہلے انہوں نے مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا اور وہی والا نظریہ ہو گیا تھا ان کا جو آقا خوئی کا، یعنی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل، انہوں نے بھی فتویٰ بدل دیا. اور آقا خوئی تو شروع سے قائل تھے، اور آقا خوئی نے باقاعدہ ایک درس خارج بھی دیا تھا جس کا اردو ترجمہ کراچی میں یہاں پر تقسیم بھی ہوا تھا، کیونکہ مسئلہ ایک لحاظ سے ذرا نیا تھا. البتہ یہ جو پوری دنیا کی یکسانیت کا جو مسئلہ ہے، آقا سیستانی اس کے قائل نہیں ہے اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ بھی اس کے قائل نہیں. لہٰذا اگر آقا خوئی کی تقلید میں جو افراد باقی ہیں ان کے لیے مسئلہ بتا دیا جائے، آپ کے گھروں میں بھی ایسے افراد ہوں گے کہ اگر کہیں سے آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، مثلا انڈیا سے اطلاع آ جاتی ہے، ایران سے اطلاع آ جاتی ہے، پاکستان سے اطلاع آ جاتی ہے، بنگلہ دیش سے آتی ہے، ترکی سے آتی ہے، لندن سے، فرانس سے، جرمنی سے، عراق سے، لبنان سے، بس جہاں کی بھی رات مشترک ہو، وہاں سے کوئی یقینی ذرائع سے آپ کے پاس اطلاع آ جاتی ہے، تو اس کو اگلے دن عید منانا پڑے گی، یا رمضان کی اطلاع آ جاتی ہے تو رمضان شروع کرنا پڑے گا. لیکن اب کیونکہ ہم عید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو بہرحال ان کو ان کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا. اور آقا خوئی کی تقلید میں رہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی علاقے سے اطلاع آ جائے اور وہاں کی رات مشترک ہو، تو آپ کے لیے اگلے دن عید منانا پڑے گی. حتیٰ کہ ایران سے بھی، ہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں، ایران سے اطلاع آتی ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر حاکم شرع کے حکم سے ایران میں عید ہوئی ہے تو آقا خوئی کے مقلدین بھی یہاں یوں نہیں منا سکیں گے، کیونکہ آقا خوئی حاکم شرع کے حکم کے قائل نہیں ہے اس مسئلے میں، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حاکم شرع نے رؤیت ہلال کی اطلاع ملنے کے بعد ہی حکم جاری کیا. تو کسی نہ کسی شہر میں تو چاند دیکھا گیا ہے جب ہی انہوں نے حکم جاری کیا. یہ اگر آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے تو پھر آقا خوئی کے مقلدین بھی ایران کی عید کے حوالے سے اپنی عید یہاں پر منا سکتے، لیکن آقا سیستانی والے نہیں منا سکیں گے. یا آقا رہبر والوں کا بھی اگر وہ اسپیسیفائی کریں گے اپنے حکم کے اندر کے پاکستان کے لیے تو منا سکیں گے، ورنہ نہیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران میں کیونکہ پیغام عید جاری کر دیا انہوں نے، آقا رہبر نے ٹی وی پر ان کا پیغام عید جاری ہو رہا ہے تو اگلے دن فوراً لوگ عید منانے لگتے ہیں، یہ طریقہ کار شرعی طریقہ کار نہیں بنے گا، اور مسائل فقہ کو جاننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو عید منانی. اچھا، آغا خوئی نے ایک درس خارج بھی دیا تھا، اگر ایک دلچسپ حوالے سے تھا تو میں اس کی بھی بات کر دوں کہ آغا خوئی فرماتے تھے کہ چاند کا، وہ جو پوری دنیا کی اقسانیت کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ چاند کا نکلنا پوری دنیا میں ایک واقعہ، یہ متعدد واقعات نہیں کہ ایک شہر کے لیے ابھی چاند نکلا ہے، اس کے بعد دوسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا، تیسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا، چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ. مثلا وہ آغا خوئی نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ مثلا، بلکہ یہ اس کی دوسری، یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے سمجھیں کہ یہ آپ کا گھر، اور اس کے اطراف میں کچھ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، تو آگا کوئی فرماتے تھے مثلا آپ اپنے گھر سے اگر باہر نکل کے آئیں تو یہ جو افراد، یہ شمس جن کے اوپر لکھا ہو، سمجھیں گے یہ وہ افراد ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ تو آگا کوئی نے ایک اور بات کے لیے یہ ڈائیگرام بنائی تھی، لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے کہ آپ سمجھیں اپنے گھر جو درمیان میں جگہ ہے وہاں سے باہر نکلی ہیں، تو یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جو فرد گزر رہا ہے اس نے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا، آپ گھر سے باہر نکل آئیں. دوسرے وہ جو افراد جو ابھی آپ سے دور ہیں، جب گھوم کر آپ کے گھر کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کو پھر دیکھیں گے کہ آپ گھر سے باہر نکل آئیں، لیکن آپ ہر شخص کے لیے بار بار گھر سے باہر نہیں نکل رہی، آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک ہی واقعہ ہے. لیکن یہ کہ وہ افراد کے جو کہ جن کو جو آپ کو اب تک دیکھ نہیں پائے، وہ مختلف، کیونکہ درمیان میں رکاوٹیں تھیں، درمیان میں مثلا بہت سارے ایسے جو ہے وہ رکاوٹیں آ گئی تھیں کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک تنہا سنگل واقعہ ہے. یہ متعدد واقعات نہیں ہیں کہ جتنے افراد آپ کو جب آپ کے سامنے گھر کے سامنے سے گزریں گے اور آپ کو گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھیں گے تو ہر دفعہ آپ سب لوگوں کے لیے بار بار نکل رہی ہیں، نہیں. آگا کوئی کہتے تھے اس وجہ سے، وہ کہتے تھے پوری دنیا کی یکسانیت کا جو ہے میں قائل ہوں. تو یہ دماغ میں بہرحال اس لحاظ سے ایک صرف ایک معلوماتی اعتبار سے، ورنہ افق کے جو قائل ہیں ان کے پاس اپنی الگ دلیلیں بھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جو افراد ابھی اس کے گھر کے سامنے سے نہیں گزرے، آپ کے گھر کے سامنے سے نہیں گزرے، انہیں کہنے کا حق نہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں. آپ گھر سے باہر اس وقت نکلیں گے جب ہم آپ کو وہاں آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتا دیکھیں گے، تو یہ کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ آپ نکل تو آئی ہیں اپنے گھر سے باہر. تو وہ یہی کہتے تھے کہ چاند نکل تو آیا، وہ بہت سی وجوہات سے آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ شمار ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز عید کی جو قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی دلیل کے طور پر آقا خوئی نے پیش کیا، جو روایات میں وہ دعا آئی ہے، اسألوک بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، پروردگار میں اس دن کے حوالے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس دن کو تو نے تمام مسلمانوں کے لیے روزے عید قرار دیا. آقا خوئی فرماتے تھے اس کا مطلب یہ کہ عید کا دن تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی دن ہوگا. وہ اس قنوت کی اس دعا کو بھی بیس بناتے تھے جو کہ روایات میں آئی. تو بہرحال، اچھا اسی طرح سے ایک دلیل انہوں نے اور دی، وہ کیا ہے؟ شب قدر کا تمام دنیا کے لیے ایک رات ہونا. وہ فرماتے تھے کہ ایک مخصوص رات ہے جس میں تمام امر حکیم جو ہے متعین کیے جاتے ہیں. یہ رات زمین کے کسی خاص حصے سے مربوط رات نہیں، بلکہ تمام زمین والوں کے لیے ایک رات ہے. وہ یہ فرماتے تھے اس سے مراد، شب قدر سے مراد وہ تاریکی ہے جو 24 گھنٹے میں پورے کرہ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، وہ تاریکی، اس سے مراد شب قدر. یعنی زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہے، جہاں پر دن ہے، اس کے پچھلے حصے میں ظاہر ہے رات ہوگی، تو جہاں رات ہوگی وہاں پر شب قدر میں ملائکہ طلوع فجر تک نازل ہوتے رہیں گے. پھر زمین کا وہ تاریک حصہ، زمین کا جو تاریک حصہ تھا، وہ حرکت کر کے سورج کے سامنے آ جائے گا، وہاں پہ فجر ہو جائے گی. اور پچھلا حصہ جو سورج کے سامنے تھا، وہ حرکت کر کے آگے بڑھ جائے گا. تو اس طرح پوری وہ رات جو 24 گھنٹے میں وہ تاریکی جو پورے کرہ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، وہ تاریکی، اس کو شب قدر کہا جائے گا. تو بہرحال اس طرح پورے 24 گھنٹے میں جو تاریکی پورے کرہ ارض کو اپنی لپیٹ میں لیتی. تو یہ بات دماغ میں رہے کہ افق کا تعلق چاند سے ہوتا ہے، سورج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہم افق وہ تمام شہر ہوتے ہیں جہاں سورج کے طلوع و غروب ہونے کا وقت بہت قریب قریب یا بہت کم ڈفرینس ہو. جیسے ابھی کوئی خاتون کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں، تو جو جن کے طلوع غروب کے ٹائمنگ سے بہت کم فرق، 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، یہ قریب الافق جو ہے وہ کہے جائیں گے. اچھا، اب چند ایک استفتات جو آقا خوئی سے بھی پوچھے گئے تھے اور امام خمینی سے بھی پوچھے گئے، وہ آپ کے سامنے تھوڑے سے میں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا تاکہ اس سے ذرا اندازہ ہو جائے گا آپ کو، سوال کہ اگر جمہوری اسلامی میں ریڈیو یہ خبر دے کہ تہران یا قم میں چاند دکھائی دیا ہے تو پورے ایران کے مسلمان کا عید منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ابھی ہم صرف ایران ہی کے اندر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہاں پر فوراً عید منانے لگتے ہیں ایران کا سن کر. امام خمینی نے جواب دیا کہ اگر اطمینان پیدا ہو گیا کہ تہران میں چاند دیکھا گیا ہے تو تہران والوں کے لیے اور ان تمام شہروں کے لیے جن کا افق تہران کے قریب ہے اور ان شہروں کے لیے جو تہران کے مغرب میں ہیں، ان تینوں مقامات کے لیے چاند مان لیا جائے گا. پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اگر ایران میں چاند ہو جائے تو کیا پاکستان اور افغانستان کے لوگ عید منا سکتے ہیں؟ جواب، اگر افق ایک ہے تو منا سکتے ہیں ورنہ نہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شہر کا جہاں پہ ایران میں چاند نظر آئے اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہے یا نہیں. پھر تیسرا سوال پوچھا گیا کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے؟ دیکھیں ملکوں کا افق ایک نہیں ہوتا، اس میں ملک بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے شہروں کے افق میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، خود ایران کے مختلف شہروں کے افق آپس میں نہیں ملتے، صرف تو وہاں پر حاکم شہروں کو پھر حکم جاری کرنا پڑتا ہے پورے ایران پر اطلاق کے لیے. تو کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے؟ جواب ہے کہ اگر ایران میں چاند نظر آ جائے تو افغانستان کے لیے بیکار، مگر افغانستان کے فقط وہ شہر جو ایران کے شہروں کے قریب قریب ہیں یا ان کا افق ایران کے شہروں کے افق کے برابر. تو اس سے بھی بالکل واضح ہو رہی ہے بات کہ افق کا پتہ آپ کو صحیح ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو کلیئر ابھی تک بھی نہیں ہوگا، نہ چاند رات تک پتہ چلے گا آپ کو. تو لیکن یہ آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ جہاں سے اطلاع آئی ہے اس کا افق اور ہمارے شہر کا افق ایک ہے یا نہیں. وہ خط طولی میں ہے، مثلا اگر گلگت و بلتستان میں کہیں چاند نظر آتا ہے تو وہ 880 کلومیٹر سے بہت زیادہ ہو گیا، تو وہاں کا چاند یہاں کے لیے ثابت نہیں ہوگا، چاہے گلگت و بلتستان اور ہونزا میں کیوں نہ چاند نظر آ جائے، تو وہ سب جو ہیں 880 کلومیٹر سے بہت آگے کی جگہ ہیں. اچھا، ابھی سوالات کو چھوڑیے، ابھی ذرا اور پورا سن لیں کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد ایک تو اس میں تو بے پناہ سوالات ہیں ابھی تمہارے پاس بہت، ابھی سنتے جائیے ذرا. ہاں یہ ابھی آپ کیونکہ یہ تو اس میں تو 1000 سوالات پیدا ہوں گے ابھی، اور تو وہ تو سارا پھر درس ہی رہ جائے گا. تو ابھی اپنے پاس سوالات رکھیے، انشاءاللہ بہت سی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. اچھا، پھر ایک سوال پوچھا گیا امام خمینی سے، بہت سے شہر ایسے ہیں جن کا افق ایک دوسرے سے بہت دور ہے اور ان کے درمیان خاصا فاصلہ بھی، تو اب اگر ایک مرجعی یہ اعلان کرے کہ قم میں چاند دیکھ لیا گیا ہے تو دیس پل جو ایرانی کا ایک شہر ہے اس کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ قم سے دیس پل اتنا ہی دور ہے جتنا لاہور سے کراچی دور ہے مثلا. تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ فقط دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر دو شہر فاصلے میں دور ہیں لیکن ان کا افق ایک ہے تو عید منانی پڑے گی ورنہ نہیں. تو بہرحال افق والا مسئلہ پھر یہ رہے گا کہ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ قریب الافق ہیں یا نہیں، یا ان کا افق ایک ہے یا نہیں، جو آپ خود طے نہیں کر سکیں گی، علماء سے پوچھنا پڑے گا. اچھا، پھر ایک سوال، اب آقا خوئی سے بھی چند سوالات پوچھے گا. کہا کہ 25 ستمبر کو ریڈیو زاہدان سے مثلا یہ اعلان ہوا کہ آقا خوئی کے نزدیک عید کا چاند ثابت ہو گیا، انقلاب سے پہلے کے زمانے کا مسئلہ ہے. تو اب سوال یہ کہ کراچی والوں نے بھی ریڈیو پر یہ اعلان سن لیا تو اب وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جواب، اگر آپ کو اس پر اطمینان ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب، کیونکہ آقا خوئی تو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے. اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ جناب چاند ہو گیا ہے ایران میں، اطمینان ہو گیا آپ کو، تو آقا خوئی کے تحت، کیونکہ پوری دنیا وہ افق کے قائل ہی نہیں، وہ تو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل ہیں، تو آپ کے نزدیک اطمینان کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر عید کا چاند نہیں دیکھتے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہاں سے جواب آیا کہ جی ہاں، یہ صحیح ہے، چاند دیکھنا واجب نہیں ہے، جو چاند دیکھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے، جو چاند نہیں دیکھتا اس کا عمل بھی صحیح. چاند دیکھنا واجب نہیں ہے آپ کے لیے، آپ چاہیں تو ٹیلی فون کے ساتھ تمام تار کاٹ دیں، تمام مواصلاتی رابطے منقطع کر دیں سب افراد سے، اور جس دن کے متعلق آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ اس دن عید ہے یا رمضان، और आप कानों को बंद करके दरवाजे कुंडियां वगैरह लगा के अपने घर में बैठ जाएं और अगले दिन रोजा रखें, तो आपकी शरई जिम्मेदारी पूरी हो जाए, क्योंकि चांद देखना वाजिब नहीं, सिवाय इसके कि आपको यकीनी जरिए से इत्तला मिल जाए कहीं से। अच्छा, फिर एक सवाल यह पूछा गया कि बाज लोग रमजान के चांद की तहकीक नहीं करते लेकिन ईद के चांद की तहकीक करते हैं, क्या यह बात सही है? जवाब है कि जी हाँ, यह भी सही है। इंसान को अख्तियार है, जब दिल चाहे तहकीक करे और जब दिल चाहे तहकीक ना करे। यह मसला है तमाम, ये तो सब मुज्तहिदीन का, आपका कोई का तो सिर्फ नाम है, सारे मुज्तहिदीन इसके कायल कि चांद की ना तो तहकीक करना वाजिब है और जब चाहे तहकीक करें जब चाहे तहकीक ना करें। बहुत से लोग इसको उस तौर पर भी पेश करते हैं, भाई देखिए कितना गलत मसला है कि भाई आपको रमजान की तो फिक्र नहीं थी, ईद के चांद की बड़ी फिक्र है। तो ये आपको इख्तियार, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, जैसा कि लोग तंस वगैरह करते हैं। फिर एक सवाल पूछा गया कि अगर हमें यकीन हो गया कि चांद हो गया तो क्या हम दूसरों को बता सकते हैं? जवाब है कि यह आपका वजीफा शरई नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले तो बेहतर है कि आप उसको बता दें कि मेरे नजदीक चांद साबित है, ताकि अगर उसको इत्मीनान हो जाए तो वो भी ईद मना ले। तो बहरहाल बातें इसके अंदर अभी और भी बहुत सारी थी, लेकिन इतना वक्त मेरे पास नहीं है फिलहाल कि जो इस्तफ्तात हैं वो आपके सामने पेश किए जाए। तो बहरहाल अब एक तो अभी बात वाजे हो गई कि चांद की तहकीक करना वाजिब नहीं, अपनी तहकीक को दूसरों को बताना भी वाजिब नहीं, ये भी अभी बात हो गई, अपनी तहकीक दूसरों को बताना वाजिब नहीं, बता दें तो बेहतर है लेकिन वाजिब नहीं। तीसरी बात एक ये भी है कि आकाए सिस्तानी खास तौर पर वो कहते हैं कि चांद को अपनी नेकेड आई से देखना ये मोतबर, अपनी आंखों से आप देखें, इसमें किसी टेलीस्कोप के जरिए या बायनोक्यूलर्स के जरिए देखना वो इस बात के कायल नहीं कि हम जो है बहुत साइंसी जराए और जो है वो इस्तेमाल करें इस सिलसिले में। यानी वो कहते हैं चांद को आंखों से देखना मोतबर, अलबत्त अगर देख के आपको यकीन हो रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन ये कि बहरहाल इसमें इस किस्म के साइंसी चीजों को इस्तेमाल करना, वो कहते नहीं अपनी आंखों से देखना ये मोतबर होता है। अलबत्त आपका आयतुल्ला खामने ये बात फरमाते हैं कि नहीं, चांद को इन जरियों से देखने से भी इस पर अहकाम जारी हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये सवाल भी पूछा कि हम जहाज में मसलन बैठकर जा रहे हैं और इतनी बुलंदी पर हैं तो जाहिर है हमें चांद नजर भी आ जाता है बासों का जहाज में बैठने से, तो क्या उनके लिए ये मोतबर हो जाएगा? क्योंकि अगर हम जमीन पे होते तो फिर हमें ये नजर नहीं आता चांद, लेकिन हम इतनी बुलंदी पर हैं कि हमने चांद को देख लिया। तो कहा कि हां, इन अफराद के लिए बात साबित हो जाएगी, क्योंकि अपनी आंखों से इन्होंने चांद देख लिए, चाहे वो जहाज में बैठकर ही क्यों ना नजर आए। इतना सब उलमा ने कहा कि चांद का देखिए बुलंद होना, बहुत से लोग इससे अंदाजे लगाते हैं कि यह पहली का चांद है या दूसरी का चांद है, कि चांद अगर आसमान पर बहुत बुलंद हो तो यह बात याद रख लीजिए, यह भी दलील नहीं कि दूसरी का चांद। यह चांद में मसलन हाला होना, चांद में जो हाला सा एक बना हुआ नजर आता है, यह भी इस बात का इस बात की निशानदेही नहीं करता है कि दूसरी का चांद। ये चांद में हाला सा जो आपको नजर आता है, बहुत से लोग कहते हैं भाई देखिए इससे तो पता चलता है कि दूसरी का चांद है, जी नहीं, चांद में हाला होना या उसका बुलंद होना यह इस बात की दलील नहीं है कि यह दूसरी का चांद। तो बहरहाल देखिए खुदा के ये अहकाम है, इसको मजाक ना उड़ाएं। बहुत से लोग तो चांद रात को और ईद के दिन को तकरीबन एक मजाक सा बना लेते हैं और बहुत सारे इस पर अशार भी जो है मसलन कहना शुरू कर देते हैं कि मसलन चांद को उन्होंने देखा तो सारी हड्डियां वगैरह टूट गई चांद को देखने के नतीजे में, जब चांद का अब्बा ही वहां पर आ गया मसलन। तो बहुत से लोग तो ये बहरहाल अपनी बात उस लिहाज से दिमाग में रहे कि इससे मुराद ये जो है इसका मजाक उड़ाना चांद के हवाले से और इसको एक मजाक की चीज बना ले, हुकूमत शरीयत है जिसको इसके मुताबिक अमल करना पड़ेगा। अच्छा, अब जाहिर है ये बात कि आप ये चांद के मसले इतने कम मैंने बयान की कि ये मसले आपको क्लियर होने ही नहीं चाहिए थे मेरे एतबार से, और ना हुए होंगे। चंद एक मोटी मोटी बातें सिर्फ आ गई, क्योंकि ये आप तायुन खुद से नहीं कर सकती, या तो आपको सबके करीबुल उफक होना या कहां का उफक किस शहर का उफक एक है या नहीं, ये आप उलमा के ऊपर छोड़ें, बस अपना राबता इस रात को उलमा से उस्तवार रखें तो आपको सही बात वहां से जो है पता चल जाएगी। आप आ जाइए, उसके बाद जैसे ही आप चांद देख लेंगे और आपको यकीन और इत्मीनान हो जाएगा, ज़कात फितरा इस रात को वाजिब हो जाती। जकात फितरा देखिए ये वाजिब जकात है और ये फुकरा और मसाकीन का हक है, फुकरा और मसाकीन का हक है। یہ اسی رات جیسی عید کا چاند نظر آئے گا زکات فطرہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا ان افراد کے اوپر کہ جن کے اوپر واجب ہوتا ہے، جو کہ ابھی آگے چل کر گفتگو آئے گی. اور یہ پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور واجبات میں سے ایک انتہائی اہم واجب، بہت سی روایات میں اس کو روزے کی جو غلطیاں ہم عام طور پر کر لیتے ہیں، زبان کی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو بہت سے مقامات پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس سے وہ ان تمام چیزوں کا کفارہ وہ ہو جاتی ہے، یہ چیز جا کر کمپنسیٹ کر دے گی ان تمام غلطیوں کو. اور یہ بھی ایک بات اس کے اندر ہے کہ غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں تاکہ انسان جو ہے وہ شامل کر سکے، غریبوں کو انسان اپنی خوشیوں میں شامل کر سکے. اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عمومی زکات، جو مال کی زکات دی جاتی ہے، اس سے مال کا بیمہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ مال پھر چوری ہونے سے، نقصان ہونے سے بہت کم امکان اس بات کا رہے گا کہ وہ نقصان ہو کے ضائع ہوگا. اور زکات فطرہ کو زکات بدن کہا جاتا ہے، اس سے انسانی جان کا اگلے سال تک کے لیے بیمہ ہو جاتا ہے. بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ امام بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہر شخص کا فطرہ نکالنا، دیکھو میرے غلاموں کا بھی فطرہ نکالنا، اور کوئی شخص بھی فطرہ نکالنے سے رہ نہ جائے، کیونکہ مجھے اس کا یعنی مفہوم روایت کا کہ مجھے اس بات کا گمان ہے کہ اگر کسی شخص کا فطرہ نکلنے سے رہ گیا تو کہیں وہ مر نہ جائے. یعنی انسان کی جان کی حفاظت کا اور ایک بیمہ اس لحاظ سے یہ ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ بہرحال یہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکات مال جس وقت نکالتے ہیں، اور فطرے میں جان کی حفاظت ہو جاتی ہے. فطرہ کب دیا جائے؟ فطرہ کب دیا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اچھا درمیان رمضان میں بھی، جیسے ابھی دن گزر رہے ہیں، آپ چاہیں کہ میں آج فطرہ نکال دوں تو آپ نکال تو سکتی ہیں، البتہ بہتر یہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ شب عید سے پہلے فطرہ نہ دیا جائے، البتہ نکالنے کی آپ کو اجازت ہے. یعنی بہتر ہے کہ رمضان میں بھی فطرہ نہ دیا جائے، رمضان سے پہلے تو صحیح نہیں ہے، غلط ہو جائے گا، فطرہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، لیکن رمضان میں آپ نکال سکتی ہیں اور غریب تک پہنچا بھی سکتی ہیں. لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو، آپ کہیں گی بھائی شب عید میں کہاں غریب کو ڈھونڈتی پھروں گی، تو اب وہ اس سے پہلے ہی آپ کے پاس مثلا غریب آ گیا تو آپ اسے قرضے کی نیت سے دے دیں، قرضے کی نیت سے. اور جب شب عید آئے اور آپ کے نزدیک عید کا چاند ثابت ہو جائے، یا عید کی نماز کوئی شخص پڑھنے جانا چاہتا ہو اگر، تو عید کی نماز سے پہلے وہ نیت کر لے کہ جو میں نے قرضہ دیا تھا اس کو میں فطرے میں کاؤنٹ کرتا ہوں، اس کو میں فطرے میں کاؤنٹ کرتا ہوں، تو اسی وقت وہ سمجھے فطرہ ادا ہو جائے گا. تو ایک طریقہ یہ، یا پھر یہ کہ حاکم شرع سے اجازت لے لیں اس بات کی، مجتہد کے وکیل سے جو با اختیار وکیل ہے اس سے فون کر کے آپ پوچھ لیں کہ کیا میں فطرہ جو ہے اپنے پاس رکھ کے آپ کو کل تک پہنچا دوں گا، پرسوں تک پہنچا دوں گا، تو آپ اس کو اجازت مل جائے گی تو آپ بعد میں بھی پہنچا سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ کہ ان کے پاس بھی ایڈوانس میں فطرہ رکھوا دیں، حاکم شرع کے نمائندے کے پاس بھجوا دیں، اور پھر نیت کریں اس رات کو کہ وہ جو فطرہ، وہ جو رقم میں نے ان کو دی تھی اس کو فطرہ شمار کر کرتی ہوں. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لحاظ سے تو فطرہ آپ کے والد پر، شوہر پر یا بھائی وغیرہ کے اوپر، ابھی میں بتاتا ہوں کہ کن افراد کے اوپر جو ہے فطرہ واجب ہوتا ہے دینا. تو قرضے کی نیت سے دیں، یا تو شب عید نیت کریں، یا جس کو عید کی نماز پڑھنی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنا فطرہ نکال دیں، اور جسے عید کی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ عید کی نماز اپنی تمام تر تاکیدات کے باوجود ہے تو مستحب نماز، غیبت میں، غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جسے عید کی نماز پڑھنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال دیں، اور جسے عید کی نماز نہیں پڑھنا وہ ظہر سے زیادہ تاخیر نہ کرے، وہ ظہر سے پہلے پہلے ضرور نکال دیں، ظہر سے پہلے پہلے ضرور نکال دے. بہرحال یہ واجب ہو جائے گا شب عید. پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا فطرہ ایڈوانس دیا جا سکتا؟ تو وہ تو بات آ گئی اس سے پہلے کہ فطرے کو رمضان کی حد تک ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے. بہتر ہے کہ رمضان میں بھی نہ دیں، شب عید دیں، اور بہتر یہ کہ قرضے کے طور پر دے دیں یہ، اور اس رات کو پھر نیت کر لیں، یا پھر حاکم شرعہ کے پاس پہلے سے رکھوا دیں اور پھر شب عید میں نیت کر لیں، یا اس سے اجازت لے لیں کہ آپ کو بعد میں پہنچا دیں گے. کیا فطرے میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ تو اگر حاکم شرعہ کی اجازت نہیں ہے تو فطرے میں تاخیر کرنا جائز نہیں، حرام ہے، پھر فطرے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی، سوائے اس کے کہ فطرے میں تاخیر عقلی کسی وجہ سے ہو رہی. مثلا ہمیں ابھی کوئی جس کو فطرہ ادا کرنا ہے، کوئی غریب نہیں مل رہا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ایک تاخیر ہو رہی اس میں، یا کوئی اور وجہ ہو گئی، بیمار ہو گئے، شدید وہ ہو گئی، فطرہ نہیں پہنچا سکے، ایک عقلی وجہ کوئی آ گئی، تو پھر تاخیر ہو سکتی. لیکن یا تو حاکم شرعہ سے اجازت لے لیں، تاخیر نہ کریں. کیونکہ ابھی آپ نے سنا وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا فطرہ نکلنے سے رہ جائے تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے. تو بہرحال جانوں کا بیمہ اس میں ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ والی احتیاط ضرور کی جائے. اچھا، اب ابھی تک اگر کسی شخص نے فطرہ نہیں دیا، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، تو وہ ضامن رہے گا اور وہ مقروض ہے فقراء کا، پوری زندگی کے جتنے بھی فطرے اس پر اس طرح سے رہے ہوں سب کو کیلکولیٹ کرے اور ابھی فطرہ نکالے. یعنی فطرہ نکالنا اس پر واجب ہے، یہ نہیں کہ اس کا ٹائم نکل گیا، عید کے دن گزر گئے تو اب فطرہ، اب ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا تھا لیکن فطرہ معاف ہو گیا. نہیں، آپ مقروض ہیں ابھی تک غریبوں کے اور آپ کو فطرہ نکالنا پڑے گا. اچھا، اب فطرہ کس کا واجب؟ بھائی انسان جو خود کماتا ہے، خود انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو اپنا فطرہ تو دینا ہی دینا. لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ جو آپ کو سمجھنا، فطرہ جو ہے ان افراد کا آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے نان خور شمار ہوتے ہیں. اچھا، ابھی میں یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ عربی میں اس کو ایلولا کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ڈیپینڈنٹس، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو. مثلا کوئی شخص گھر میں کماتا ہے اور اس کی بیوی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اپنی بیوی کا فطرہ نکالے گا، اس کی اولاد اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا فطرہ نکالے گا. اچھا، فارسی میں جب ترجمہ کرتے ہیں تحصیل مسائل، کیونکہ فارسی بیسیکلی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، اس کو اردو ترجمہ ہوتا ہے، فارسی میں ہوتا ہے نان خور، ڈیپینڈنٹ کو کہا جاتا ہے. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاں کھانا کھانے والا. یہ بہت بڑے اس مسئلے نے کنفیوژن پیدا کر دیا تحصیل مسائل میں. اب مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی اور اس کا متبادل لفظ بھی نہیں لا سکتی. عربی تو چلیں ایلولا، وہ ویسے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، لیکن نان خور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نان ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے. نان خور یعنی جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کھانا نہ بھی کھائیں. مثلا کوئی شخص ہے، اس کا بیٹا ہے مثلا، نہیں پہلے ایک اور بھی بات بتا دوں، بلکہ اسی سے ابتدا کر دیتے ہیں، کسی کا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، وہ تو اس کے گھر شب عید کھانا کھانے والا نہیں، لیکن اس کا فطرہ بھی، یعنی وہ اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، باپ اس کا خرچہ وہاں پر بھیج رہا ہے، اس بیٹے کا فطرہ جو دوسرے ملک میں، اس باپ کو نکالنا پڑے گا یہاں پر پاکستان میں. یہ اس کا نان خور ہے. نان خور سے مراد اردو میں ترجمہ کریں کھانا کھانے والا. لوگ کہیں گے بھائی کھانا کہاں کھا رہا ہے باپ کے یہاں، لیکن اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. بہت سارے افراد، میں نے اسے پہلے بتایا تھا، فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ تو بھائی شب عید کھانا ہی کھا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں دروازے میں بیٹھا، ہم نے کھانا دیا، لوگ بھی دیکھیں گے ہاں یہ ان کے گھر جو ہے، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ میں سے نہیں ہے. آپ ویسی کھانا چاہے وہ آپ کے گھر کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں. لیکن کیا کریں، وہ لفظ نانخور جو آ گیا ہے اس نے سارا مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ کہ اس کے ترجمے، بہت سے لوگ مسجد میں افطاری نہیں بھجواتے، ان سارے افراد کا فطرہ ہم پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. وہ کیا آپ پر لوگ کہیں گے کہ جتنے افراد ہیں یہ فلاں صاحب جنہوں نے افطاری بھجوائی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں ان کے، کوئی کہے گا؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا. تو بہرحال مسجد میں جو افطاری بھی بھجوائی جاتی ہے، ان سب میں سے کسی کا بھی فطرہ بھی جس نے افطاری بھجوائی ہے اس پر واجب نہیں ہوتا. اچھا، بہت سے گھر ہو سکتا ہے مہمان آپ کے گھر آ جائیں شب عید، بہت سارے شب عید بہت کتنے مہمان آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے، اور وہ کھانا کھا کر بھی جا رہے ہیں ہمارے گھر، ان میں سے بھی کسی کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. بالکل اطمینان سے کھانا ان کو کھلائیے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں لو یہ شب عید کہاں آ گئے ہم پر، یعنی اپنے گھر والوں کا بھی فطرہ دو اور سب مہمانوں کا بھی فطرہ دو. نہیں، یہ کیونکہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں. ہاں اگر شادی شدہ کوئی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے مثلا، और बाप उसका यानी उसका खर्चा उठाना और वो सब चीज कर रहा है और उसके घर मसलन रह भी रही है आकर वो, तो इसका फितरा बाप को निकालना पड़ेगा आमतौर पर अगर वो उसके डिपेंडेंट में से शुमार हो रही। तो आपने देखा कि चाहे मसलन बेटी है वो आप उसके घर में ही रहती है लेकिन उसको शब ईद किसी और के घर में दावत में जाना पड़ गया और कहा कि मैं रात भी वहीं रहूंगी कल आऊंगी मसलन ईद के दिन, तब भी इसका फितरा बाप को निकालना पड़ेगा चाहे खाना किसी और जगह क्यों नहीं खा रही है जाकर। इसका खाना खाने से कोई ताल्लुक नहीं, मसला सारा गड़बड़ हुआ है इस फारसी के लफ्ज की वजह से, वो है क्योंकि वो तो फारसी में लिखी गई वहां तो के लिहाज से सही है, उर्दू तर्जुमा जो हुआ इसका खाना खाने वाला उसने असल में गड़बड़ की। ये डिपेंडेंट्स के उसमें शुमार होता है नानखोर, और इसका खाना खाने से उस लिहाज जैसे मैंने कहा कि वो बेटा तो दूसरे मुल्क में उसका खाना ये तो खाना नहीं खा रहा है यहां पर, या वो बेटी तो मसलन कहीं और खाना खाने गई हुई, इसका फितरा भी निकालना पड़ेगा। यानी ऐसे खाना खाने वालों का फितरा भी निकालना पड़ता है जो आपके यहां खाना खाने वाले ना शुमार हो, जो आपके घर खाना ही ना खा रहे हो लेकिन उनको खाना खाने वाला ही कहा जाएगा, यानी नानखोर का तर्जुमा ये बनता है। तो अच्छा, इसमें इमाम खुमैनी फरमाते थे और ये मसला आयतुल्ला वहीद खुरासानी का भी कि मेहमान अगर कोई शब ईद गुरूब से पहले आए चाहे वो आपकी रजामंदी से ही आए, अगर वो आपका नानखोर शुमार होता है तो उसका फितरा वाजिब होगा वरना शुमार नहीं होगा। आमतौर पर जो मेहमान आते हैं जो भाई आ गए बहनें आ गईं आए खाना पीना किया रात के वक्त किसी वक्त चले गए घर वापस, लेकिन वो आपके डिपेंडेंट्स में से शुमार नहीं होते, उनका फितरा आप पर वाजिब नहीं होगा। इमाम खुमैनी फरमाते थे कि नानखोर होना जरूरी, नानखोर का फैसला कौन करेगा कि आपके डिपेंडेंट्स में से हैं या नहीं, उनकी किफालत आप कर रहे हैं या नहीं, कम से कम उस राती की हद तक क्यों ना सही, इसका फैसला उर्फ करेगा। अच्छा, आका खुई ये फरमाते थे कि अगर कोई किसी शख्स को शब ईद दावत पर बुलाए चाहे वो शख्स गुरूब से पहले आ जाए उसका भी फितरा मेजबान पर वाजिब नहीं होता, क्योंकि ये जो है उसका नानखोर शुमार नहीं होगा। आयतुल्ला खामना ये फरमाते हैं कि एक शब का मेहमान तो नानखोर शुमार होता ही नहीं, एक रात में कौन सा कि भैया आए तो ये इस पर डिपेंडेंट हो ये कहां शुमार होता है, क्या गए खामना ही फरमाते हैं। इस लिहाज से जितने भी इस तरह के मेहमान हैं वो एक रात का ही मेहमान, वो कहते हैं एक रात का मेहमान तो डिपेंडेंट्स में से होता ही नहीं। अलबत्त आगा सिस्तानी फरमाते के थे कि फरमाते हैं कि अगर वक्ती तौर पर भी मेहमान हो लेकिन वो नानखोर शुमार हो रहा हो तो उसका फितरा मेजबान पर वाजिब होता, नानखोर शुमार होना जरूरी है। ये बात दिमाग में मैं किसको समझाना भी बड़ा मुश्किल है कि वो डिपेंडेंट्स में से आपके आ जाए, लोग तय करते हैं इसका सारा खर्चा और सब कुछ है ये फला शख्स जो उठा रहा है, जिस तरह किफालत की जाती है ना इस तरह से आका खामने फरमाते थे एक रात में ये फैसला होना बहुत मुश्किल है कि एक रात के मेहमान के लिए, लेकिन आका सिस्तानी फरमाते हैं जुज वक्ती मेहमानी क्यों ना हो लेकिन माशरा उसको नानखोर में शुमार कर रहा है तो उसका फितरा भी मेजबान पर वाजिब हो जाएगा। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी एक है, बहुत सी लड़कियों का निकाह हो जाता है और अभी अपने बाप के घर में ही रह रही है, रुख्सती नहीं हुई, इनका फितरा कौन अदा करेगा, इसका फितरा क्या उसके शौहर पर है क्योंकि वो तो अब जाहिर है उसकी शादी हो चुकी, या इसका फितरा उसके बाप पर, तो इसका भी फैसला वही बात करेगी कि अगर बाप उसका नानखोर शुमार यानी वो बाप की नानखोर शुमार हो रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपने बाप पर तो फितरा बाप अदा करेगा, और शौहर उसका खर्चा उठा रहा है तो उसका फितरा शौहर अदा करेगा। लेकिन आमतौर पर होता नहीं है, बाप के घर रह रही है बाप ही खर्चा उठा रहा होता है तो बाप ही को उसका फितरा निकालना पड़ेगा चाहे वो औरत शादीशुदा हो चुकी है। यानी अच्छा, फिर एक सवाल ये भी पूछा गया कि कोई औरत लड़कर अपने शौहर से बाप के घर चली गई, क्या अभी तक शौहर के घर रह रही थी, शब ईद को ऐसी लड़ाई हुई वो बाप के घर आ गई, क्या फितरा जो है शौहर अदा करेगा या बाप अदा करेगा? तो वही उलमा फरमाते मेयार नानखोर होना है, अगर खर्चा शौहर उठा रहा है तो उसका फितरा शौहर अदा करेगा और खर्चा बाप उठा रहा है तो फितरा बाप अदा करेगा। और अगर शौहर यानी अगर औरत बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वो खुद कमाती शौहर मसलन हर डरा में घर में पड़ा रहता है तो ये अपना फितरा फिर खुद निकालेगी। अब लोगों को भी पता है भाई शौहर इसका जॉब वगैरह नहीं करता है, कोई मुलाजमत नहीं करता है, ये अपना खर्चा खुद उठाती है खुद मेहनत करती है जॉब वगैरह करती है तो ये अब अपना फितरा फिर खुद निकालेगी। हाँ, अगर शौहर उस उसके जो है उसके कफालत में आ रहा है। लोग भी कह रहे हैं कि भाई शौहर का खर्चा भी यही उठा रही है, तो भी फिर अपने शौहर का फितरा भी खुद निकालेगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि शब ईद अगर कोई शख्स किसी का मेहमान हो जाए और वहीं पर इत्तला आई कि जनाब चांद हो गया, तो क्या उसका फितरा मेजबान पर वाजिब होगा? तो देखिए, चांद की आगाही और ना आगाही का फितरा देने से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। मियार फकत वो है कि अगर वो नान खोर महसूब हो रहा है अपने मेजबान की का, तो उस मेजबान को फितरा देना होगा, वरना नहीं। यानी इफ्तारी या खाना खाने का कोई भी ताल्लुक फितरे से नहीं है। मेहमान आए, दो तीन घंटा रहे, खाना खाया, चले गए, उनका फितरा आप पर वाजिब नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर मेहमान को वैसी शर्मिंदा हो रहा कि मैंने इसके घर खाना भी खाया आके, अब मेजबान मेरा फितरा भी निकाले, तो ऐसा करता हूं कि मैं अपना फितरा खुद ही निकाल देता हूं। तो अगर मेहमान अपना फितरा खुद निकाल भी दे, तब भी उस पर से मेजबान से फितरा साकित नहीं होगा अगर वो उसका नानखोर शुमार हो रहा है। यानी मेजबान को उसका फितरा निकालना पड़ सकता है अगर वो वाला, यानी मेहमान खुद निकाल दे अगर अपना फितरा, तो ये काफी नहीं। यानी असूल ये है कि मसलन अखैर अभी औलाद का मसला मैं बयान करूंगा, बाप फितरा नहीं निकाल रहा है तो क्या औलाद पे वाजिब होगा या नहीं, चलेंगे ये मसला भी अलग आएगा। बहुत से घरों के अंदर एक मसला और भी होता है, वो क्या है? वो मसला ये कि मां बाप जो हैं वो बूढ़े हो गए और अपने बेटों पर मसलन डिपेंडेंट हैं। मसलन एक ही घर में चार बेटे रहते हैं और सब के सब अपने वालदैन को खर्चा देते हैं। अब इनका फितरा, मां बाप का फितरा कौन निकालेगा? तो ये तो चारों पर डिपेंडेंट है। मसलन अगर 100 रुपए बिलफर्ज फितरा वाजिब होता है, तो ये जो चारों बेटे हैं 25-25 रुपए जो है वो चारों निकालेंगे, इस तरह से मिलकर 100 बनेगा। और इस तरह क्योंकि अपनी कई औलादों पर डिपेंडेंट हैं, तो कई औलादों में वो फितरा डिवाइड हो जाएगा। एक है तो एक ही निकालेगा फिर, जाहिर है। नहीं, वही तो मैंने अभी कहा कि निकालना सबके अलग अलग जिम्मेदारी है। जैसे मेहमान ने कहा, भाई मेजबान को मैं क्यों मुसीबत में डालूंगा, खुद निकाल दूं, नहीं, तब भी मेजबान से साबित नहीं होगा।
नहीं, नहीं, जी
हाँ, तो वो उन्होंने तो नहीं निकाला ना, उनका माल में से कहां निकला है फितरा, वो उन लोगों के ऊपर वैसे ही वाजिब रहेगा। इस बेटे ने एक्स्ट्रा निकाल दिया समझे, हाँ, तो उसके ऊपर से तो उतर जाएगा, लेकिन उन लोगों पर से साबित नहीं होगा। अच्छा, फिर अब मसला एक चीज होता है कि फितरे में क्या चीज दी जाए। देखिए, क्या फितरे में जींस देना जरूरी है या मसलन फितरे में पैसे भी दिए जा सकते हैं? तो वो अजनास जो उस इलाके में बतौर गजा खाई जाती, मसलन आटा है, चावल है, दालें हैं, या बहुत से अरब इलाके हैं वहां पर मसलन खजूर खाई जाती है, तो वहां पर खजूर होगी, तो वो अजनास जो उस इलाके में गजा के तौर पर खाई जाती है, उनका फितरा जो है वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, कितना फितरा निकाला जाएगा? उसकी मिकदार है 100, यानी 3 किलो या उसके बराबर पैसे, या तो आप जींस पहुंचाएं यानी चावल आटा पहुंचाएं मुस्तहक तक, या उसकी बराबर की मिकदार के पैसे भी दिए जा सकते हैं। आपने देखा था फिदिये में नहीं दिए जा रहे थे और कफारे में नहीं दिए जा रहे थे पैसे, चीज ही पहुंचानी थी, लेकिन फितरे में एक सहूलत है कि इसमें पैसे भी पहुंचाए जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक ये भी उलमा एक बात बयान फरमाते हैं कि एहतियात लाजिम यह है कि जो चीज उस इलाके में गजा के तौर पर इस्तेमाल ना होती हो वो चीज ना अपना दें जो गजा के तौर पर नहीं होती इस्तेमाल। कोशिश यही करें कि ये आटा, दाल और चावल वगैरह ये सिर्फ दें। अच्छा, फिर एक बात और भी दिमाग में रहे कि फितरे को अदा करते वक्त किसी मखसूस खाने का मुतय्यन करना भी जरूरी है कि हम किस चीज का फितरा नहीं, मसलन क्या आप गंदम या आटे का फितरा निकाल, आटे वाला फितरा निकाल रही हैं, या मसलन आप चावल वाला निकाल रही हैं, यानी मखसूस खाने को मुअय्यन करना यह आपके लिए जरूरी कि आप फितरा निकाल किस चीज का रही हैं, यानी वो कौन सी चीज है जो आप फितरे के तौर पर दे रही हैं, कौन सा खाना है, उस खाने को मुअय्यन करना पड़ेगा कि कौन सी अजनास में से कौन सी जींस है जिसको आप फितरे के तौर पर जिसकी कीमत आप दे रही हैं। फिर एक मसला यह भी होता है कि फितरे की रकम से दवाएं वगैरह खरीद कर दी जा सकती हैं। बहुत से लोग इसमें जरा आगे बढ़ जाते हैं, काफी कहते हैं कि भाई इस वक्त तो आटा और दाल चावल तो इनके घर में मौजूद है मसलन, लेकिन क्या हम इससे बेहतर नहीं कि इसकी दवाएं खरीद कर देते हैं? जी नहीं, फितरे की रकम से दवाएं वगैरह खरीद के या कोई और चीज खरीद के नहीं दी जा सकती। आपने कहा फितरे की रकम से ऐसा करता हूं मैं आपका फला बिल पे कर देता हूं, نہیں آپ کو اس تک پیسے پہنچانے پڑیں گے، وہ پھر جو چاہے اس رقم کا کرے، یعنی آپ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، وہ غریب جو مستحق ہے یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس کو خرچ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت اس کو واقعی دواؤں کی بھی ہو، لیکن وہ اصل میں وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور مد میں اس کو خرچ کر دوں، وہاں پہ وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ چاہے کہ میں اس کو میں اس سے زیارتوں کے جو پیسے جمع کر رہا ہوں اس میں جو ہے اس کو خرچ کر دوں، اس کی مرضی، لیکن آپ کوئی چیز کو پریشرائز نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہی کرنا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا، یا مثلا آپ اس سے کوئی چیز خرید کے بھی اس کو نہیں دے سکتے. پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ فطرہ کسے دیا جائے. دیکھیں ویسے تو یعنی شرائط مستحق فطرہ کیا، کس کو دیا جائے گا، اس میں کیا شرطیں ہونی چاہیے، تو دیکھیں سب سے پہلی تو اس میں عدالت تو خیر شرط نہیں ہے کہ بالکل عادل ہونا چاہیے، یہ نہیں، البتہ تقریباً عدالت کے قریب قریب ہی معاملہ چلا جاتا ہے. زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا مستحق ہونا چاہیے، یعنی غریب ہو، یعنی کسی کھاتے پیتے فرد کو نہیں دیا جا سکتا، شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، مثلا مرد حضرات ہیں تو داڑھی منڈے نہ ہو، اور عورت ہے تو وہ مثلا بے پردہ نہ ہو، یا اس فطرے کو کوئی حرام کام میں استعمال نہ کرے، مثلا ہیروئن خریدنے جا رہا ہے اس فطرے کے، آپ کو پتا ہے کہ ہیروئن خریدے گا اس سے جا کر، اس فطرے کو کسی حرام میں استعمال نہ کرے، تو بہرحال یہ مستحق کی شرائط. اور یہ بات بھی دماغ میں رہے کہ فطرے کو نکال کر الگ کر دینا کافی نہیں، یعنی مستحق کے ہاتھ تک وہ چیز پہنچ جانی چاہیے، اور تاکہ وہ اس کو بلکہ کہے کہ ایسی چیز دیں جو اسے وہ کنزیوم بھی کر لے، زیادہ بہتر ہے، کچھ کھا پی لے، سے کھجور وغیرہ اگر وہ کسی علاقے میں کھائی جاتی ہے اور کھجور کا فطرہ دیا جا رہا تو کھجور تو فوراً مستحق اسے کنزیوم کر لے گا، تو بہرحال وہ زیادہ بہتر حوالے سے. لیکن پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، تو بات آ گئی کہ فطرے کو نکال کر الگ کر دینا کافی نہیں کہ ہم نے نکال کے رکھ دیا، بھائی ہفتے دو ہفتے بعد جب کبھی ہم جائیں گے یا وہ مستحق ہمارے پاس آئے گا تو ہم جمع کر کے ان کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ جب آئے گا تو دے دیں گے، نہیں یہ نہیں چلے گا. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ شب عید یا بہت ہوا تو نماز عید سے پہلے، یا جو نماز عید نہیں پڑھنا چاہتے وہ ظہر کے بعد تک تاخیر نہ کریں اس میں، اور اس سے پہلے پہلے ہی اس کو دے دیں. اچھا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو فقیر شرعی ہے اس کے فقیر ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ جو بھی مثلا دروازے پر آ جائے، جو بھی آ جائے، جو ماسی بھی آ جائے، کوئی چوکیدار آ جائے، اس کو نکال کر دے دیا جائے، تو وہ تو اپنی شرط اپنی جگہ پہ الگ ہوگی کہ شیعہ اثنا شرعی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی فقیر شرعی ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی یہ شخص مستحق بھی ہے، اس کا اطمینان چاہیے. اطمینان کسی اور کے کہنے پر ہی کیوں نہ ہو، مثلا آپ نے کسی سے تحقیق کی، اس نے کہا نہیں نہیں میں جانتا ہوں ان کو کہ یہ واقعی مستحق، تو ٹھیک ہے اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے. ایک یہ مسئلہ ہے. غیر سید کا سید کو فطرہ، کوئی بھی غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، صرف غیر سید غیر سید ہی کو فطرہ دے سکتا ہے، اور سید جو ہے سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے اور غیر سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے. اگر کسی نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور کسی غیر سید نے اپنا فطرہ سید کو دے دیا تو یا تو اس سے واپس لے جا کر، یا وہ اگر استعمال کر چکا ہے تو اس فطرے کو دوبارہ نکالے، دوبارہ نکالنا پڑے گا اس کو. ہاں وہ اگر اسے کفالت میں، مثلا شوہر جو ہے وہ جو ہے وہ غیر سید ہے، بیوی اس کی سیدانی ہے مثلا، اب یہ اپنی بیوی کا بھی فطرہ نکالے گا تو، لیکن اس کا خود کا جو فطرہ نکلے گا یہ فطرہ غیر سید ہی شمار ہوگا، چاہے وہ اپنی بیوی سیدانی بیوی کا ہی فطرہ کیوں نہ نکال رہا ہو، کیونکہ یہ فطرہ یہ شخص پر واجب ہو جو غیر سید ہے، تو اس کا فطرہ غیر سید کا فطرہ کہلائے گا چاہے اس کے ڈیپینڈنٹ میں سید ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا اتنی بات اور بتا دی جائے کہ اگر کسی نے یہ غلطی کر دی اور غیر سید نے سید کو اپنا فطرہ دے دیا تو یا تو اس سے واپس لیں یا دوبارہ نکالیں. اچھا ایک تو چیز ہو گئی. اچھا ایک بات اور کہ آقا سیستانی، نہیں پہلے آئیے مطلب بھی بتا دیا جائے کہ کیا فطرہ غیر شیعہ کو دے سکتے ہیں. جواب ہے کہ جی نہیں، غیر شیعہ کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. تو بات آ گئی. آقا سیستانی اور آقا خوئی ایک بات اور کہتے ہیں کہ فطرہ فقط فقرا کا حق ہے، اس کو تعمیر مسجد کے لیے دینا، مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا، یا کسی خطیب کی اجرت کے طور پر دینا، یا نشر معارف دینیہ جو ہے کتابیں وغیرہ چھپوانا، دینی کتابیں چھپوانا، اس میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ صرف غریب ہی کو جائے گا، غریب مستحق کو، اور یہ کسی بھی مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، خطیب یا مثلا پیش امام کی اجرت یا کتابیں وغیرہ چھاپنا، معارف دینیہ وغیرہ کی ترویج اس میں خرچ نہیں ہو سکتا. البتہ آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ان چیزوں میں بھی فطرہ خرچ ہو سکتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ فقراء ہی کو دیں. ثواب زیادہ اگر آپ کو لینا ہے تو فقیروں یعنی غریب لوگوں ہی کو دیں. البتہ تعمیر مسجد اور تعمیر مدرسہ وغیرہ میں بھی ان کے فتوے کے مطابق دیا جا سکتا، لیکن آقا خوئی بھی منع کرتے ہیں اور آقا سیستانی بھی اس کو منع کرتے ہیں. اچھا فطرہ جو ہے اپنے واجب النفقہ افراد کو نہیں دے سکتے. مثلا ہم نے فطرہ نکالا اور اپنی والدہ جو ہماری کفالت میں ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم انہی کو ہی اپنا فطرہ دے دیں، نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا. جن کے ہم کفیل ہیں، جن کا نفقہ ہم پر واجب ہے، ان کو ہم فطرہ نہیں دے سکتے. یعنی اپنا فطرہ ہم نے جو فطرہ نکالا ان کو کہ بھائی ان کی ذرا مالی حالت اچھی نہیں تو چلو ان کو دے دیا جائے، نہیں، یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. اپنے واجب النفقہ کے علاوہ ہونے چاہیے. اچھا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فطرہ حاکم شرع اس کے نمائندے کو دے دیں تو اس میں ذرا ثواب زیادہ ہے، پھر آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کسی کو دے دیا، بعد میں پتہ چلا رہے تو مستحق ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہہ رہی ہے تو فلاں چیز اس میں تو بے نمازی تھا مثلا، تو اس میں یہ والے خطرے سے آپ بچ جاتی ہیں. حاکم شرع اس کے نمائندے تک پہنچا دیں تو بس آپ کی ذمہ داری ختم. اس میں آپ اگر خود دیتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری باقی رہتی. تو بہرحال زیادہ بہتر اس میں یہی، لیکن اگر خود بھی دینا چاہیں تو دیا جا سکتا. جسے فطرہ دے رہے ہوں کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ فطرہ ہے؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ نہیں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. کسی بھی عنوان سے اس کو وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں، گفٹ کے طور پر دیے جا سکتے ہیں، کسی اور چیز کا کہہ کے دیے جا سکتے ہیں. پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا فطرہ کسی دوسرے شہر بھجوایا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر اپنے شہر میں فقراء موجود ہوں تو وہ فطرہ کسی دوسرے شہر نہیں بھجوا سکتے. احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسرے شہر نہیں بھجوانا چاہیے اگر اپنے شہر میں مستحقین موجود. ہم نے کہا کہ کراچی کو چھوڑیں، یہاں تو لوگ بہرحال ایسا کرتے ہیں، بہت سے افراد وہاں گلگت بلتستان میں بہت غریب ہیں، ان کو فطرہ ہم وہاں پہ بھجوا دیں. نہیں، جب تک آپ کے اپنے شہر میں مستحقین موجود ہیں آپ اپنا فطرہ دوسری جگہ پہ نہیں بھیج سکتے. ہاں اگر یہ ہو کہ اپنے شہر میں کوئی نہیں مل پا رہا ہو آپ کو، یعنی آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، تو پھر بھی نہ ملے تو پھر دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں. لیکن آپ نے کوشش نہیں کی، ذرا سا بھی کسی سے پوچھا نہیں اور دوسرے شہر بھیج دیا، تو یہ آپ نے غلط کام کیا. البتہ اگر کوئی اس سے پہلے ایسا کرتا رہا ہو، مثلا اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس سے پہلے بھیجتا رہا ہوں، میں نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی تھی کہ ہمارے شہر میں کوئی ہے بھی ایسا یا نہیں، اور ہم نے ڈائریکٹ دوسرے شہر بھجوا دیا تھا اس طرح سے، تو وہ اس کے بہرحال فطرے صحیح شمار ہو جائیں گے، اب اس کو وہ دوبارہ نہیں نکالنے. لیکن اصلاً اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ جب تک اپنے پہلے تو ضروری ہے، گناہگار ہو جائے گا ایسا شخص کہ اگر وہ اپنے شہر کے اندر تحقیق نہ کرے اور بغیر تحقیق کیے نکال دے، دوسرے شہر بھجوا دے اگر فطرہ. اور یہ بھی ہے کہ شیعہ، ابھی جیسے ذکر ہوا کہ شیعہ ہونا اس کا ضروری ہے جس کو دیا جائے، اگر اپنے علاقے میں شیعہ فقراء نہ ملے تو غیر ناسبی جو دشمنان اہل بیت نہ ہو، غیر شیعہ فقراء کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب شیعہ فقراء نہ مل، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ غیر ناسبی مسلمان فقراء کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے جو غیر شیعہ اپنے علاقے میں، یہ اس کی اجازت ہے. لیکن بہرحال کہ کوئی مستحق نہ ملے تو ٹھیک ہے، پھر دوسرے شہر وغیرہ بھجوا سکتے ہیں. اچھا اب ایک مسئلہ بہت اہم ہے کہ کیا فطرے کی رقم کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے فطرہ نکالا اور ظاہر ہے عید میں کڑک کڑک نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پھر بعد میں ہم نے سوچا کہ بھائی غریب، آپ نے دیکھا ہوگا صدقے وغیرہ کے لیے سب سے موڑا توڑا گلا سڑا ٹیپ لگا ہوا نوٹ ہوتا ہے، وہی عام طور پہ صدقے میں نکالا جاتا ہے. آپ نے کہا اتنے اچھے اچھے کڑک کڑک نوٹ عیدی کو دینے میں کام آ جائیں گے، ایسا کرتا ہوں اس کو تبدیل کر کے پرانا سا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں اس جگہ. یا آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کھلا چاہیے تھا اس کے اندر، تو میں یہ کرتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے کس کا ہے، کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس میں کہ اس میں کھلا کر لیتا ہوں میں اس کا، تو اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں. یعنی نہ تو نوٹ تبدیل ہو سکتے، ایک دفعہ بھی آپ نے فطرہ نکال کر الگ کر دیا، اب یہ نوٹ نہ تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی کھلا وغیرہ لیا جا سکتا ہے، کوئی چینج آپ کو چاہیے اس میں سے وہ آپ نہیں لے سکتے، سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے اس کی پرمیشن لے لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے، میں نے کہا نا تبدیل ہو ہی نہیں سکتا، تو نوٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا جو بھی آپ نے پیسے نکال کے جو جنس نکال کے رکھے وہی پہنچانی پڑے گی، اس تبدیل نہیں کر سکتے سوائے اس کے حاکم شرع یا مجتہد کے نمائندے سے اجازت لے لیں. اچھا بہت سی جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے ایک مسئلہ کہ بہت سے لوگ بعض اوقات نوٹ تبدیل کرنا مشکل ہوتے ہیں، مثلا کسی نے باہر سے فطرہ بھجوایا، اب وہ پاؤنڈز میں ڈالرز میں یا کسی اور کرنسی میں، اب وہ یہاں کسی کو دیں بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہاں پہ کرنسی چلتی نہیں، تو تبدیل تو کرنا پڑے گا اس کو مثلا، یا اس نے بھجوائے ہیں اور ہمیں تقسیم کرنا ہے اس کو، تو حاکم شرع یا اس کے نمائندے سے اجازت لے کے نوٹوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے. اچھا پھر ایک دماغ میں ایک بات اور بھی رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اگر فطرہ کبھی گم ہو جائے یا وہ پیسے غلطی سے استعمال ہو جائیں، مثلا آپ کی اپنی تو کوشش یہ تھی، آپ کو مسئلہ بھی پتا تھا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نوٹ بدلنے نہیں چاہیے، لیکن کسی اور نے آ کر استعمال کر لیا اس کو، یا آپ نے بے دھیانی میں استعمال کر لی، بعد میں پتا چلا کہ ارے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اور وہ نوٹ استعمال ہو گئے یا وہ نوٹ ضائع ہو گئے یا وہ فطرہ گم گیا، تو بہرحال آپ کو اس کا بدلہ ظاہر ہے دوسرے کوئی نوٹ نکال کے آپ وہ فطرہ نکالیں گی، البتہ اس وقت قصد قربت مطلقہ کی نیت کی جاتی ہے، قصد قربت مطلقہ کی نیت سے وہ جو فطرہ آپ سے گم ہو گیا ہے یا وہ رقم کہیں خرچ ہو گئی ہے آپ سے اور کوئی اور نوٹ آپ کو دینے پڑ رہے ہیں اس کی جگہ پہ، ظاہر ہے وہ تو استعمال ہو گئے یا گم گئے، تو اب آپ جو دوسرے نوٹ دیں گے اس میں قصد قربت مطلقہ کی نیت کریں گے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ اگر باپ اپنا فطرہ نہ نکال، باپ فطرہ نہیں نکال رہا، اس پر واجب تھا کہ ہم اس پر ڈیپینڈنٹ تھے، وہ فطرہ نکال ہی نہیں رہے، تو کیا اولاد کی ذمہ داری کا اپنا فطرہ نکالے، خود نکالے؟ تو زیادہ تر مراجع میں یہ کہتے ہیں کہ فطرہ باپ پر واجب ہے، اولاد پر سے پھر ساقط ہو جائے گا، باپ کی ذمہ داری وہ نہیں نکال رہا تو پھر اولاد کے اوپر واجب نہیں کہ وہ اپنا فطرہ خود نکالے، زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں، البتہ آقا سیستانی اور موجودہ مراجع سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ اولاد اپنا فطرہ اگر ممکن ہو سکے تو خود ادا کرے، اگر اولاد کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر نہیں ہوگا اس پر فطرہ، لیکن اگر ان کے لیے ممکن ہے اپنا فطرہ ادا کرنا تو پھر اگر باپ نہیں نکال رہا ہے تو احتیاط واجب ہے کہ اولاد خود اپنا فطرہ نکالے. اچھا اب کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چند فطرے ایک ہی فقیر کو دے دیں، یا ایک فقیر کو بس ایک فطرہ جانا چاہیے؟ نہیں، کئی فطرے بھی جمع کر کے ایک فقیر کو دیے جا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ ایک سال کے مخارج سے زیادہ اس کو فطرہ نہ دیا جائے، یعنی اس کے ایک سال بھر کو، کیونکہ جو اس کے خرچے ہیں جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، بالفرض 20,000 روپے اس کو کم پڑ جاتے ہیں ہر سال، تو آپ 20,000 کے برابر فطرہ اس کو جو ہے سال بھر کے اخراجات سے اس سے بڑھ نہ جائے کہیں، یعنی جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے کتنے اخراجات ہیں اس کے، نہیں اس کی تو جاب بھی ہے کماتا ہے، البتہ ہر مہینے سمجھے 2,000-2,000 روپے کا ڈفرینس آ جاتا ہے اس غریب کے پاس، اس کو وہیں سے لینے پڑ جاتے ہیں، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، کمی پڑ جاتی، تو پھر اتنے پیسے ایک سال کے مخارج کے برابر اس کو دیے جا سکتے ہیں، البتہ یہ نہ ہو کہ مثلا اس کو لاکھوں روپے دے دیے فطرے کے نام پر، یہ نہیں ہو سکتا، جو کہ اس کے سال کے مخارج سے بڑھ جائیں. ایک اور مسئلہ بھی کہ فطرے کو توڑا بھی نہیں جا سکتا، فطرہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے، مثلا بالفرض میں کہوں گا کہ 100 روپے فطرہ ہے، اگر 100 روپے فطرہ اور تو ہم نے یہ کیا کہ دو غریب آئے 50 روپے ایک کو دے دیے، 50 روپے دوسرے کو دے دی، اب یہ کیا ہوگا، فطرہ ٹوٹ گیا، ایک پورا فطرہ جانا چاہیے غریب تک، کئی فطرے بھی جا سکتے ہیں لیکن پورے پورے جائیں، کوئی ایک بھی فطرہ اگر ٹوٹ گیا، جیسے 100 روپے فطرہ تھا آپ نے توڑ کے 50 روپے غریب کو دیے، 50 روپے دوسرے غریب کو دیے، فطرہ ٹوٹ گیا، یہ فطرہ زیادہ تر شیعہ علماء یہ بات کہتے ہیں، زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فطرہ ٹوٹ گیا وہ پھر وہ صحیح نہیں ہوگا، اور 99% شیعہ فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں فطرہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، پورا فطرہ جانا چاہیے، چاہے کئی فطرے چلے جائیں لیکن کوئی ایک بھی فطرہ ٹوٹے نہیں. مثلا گھر کے پانچ افراد نے فطرہ نکالا، چار کے تو پورے پورے چلے گئے، ایک فطرہ ٹوٹ گیا کوئی سا. تو جو فطرہ، جس آدمی کا فطرہ نہیں نکلا ہے صحیح طور پر، وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو وہ سارے خطرات رہیں گے، جان جا سکتی ہے اور اس کے مال کا اور اس کی جان کا بیمہ نہیں ہوگا. تو ایک لحاظ سے یہ دماغ میں رہنی چاہیے کہ فطرہ جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. امام خمینی فرماتے تھے کہ فطرہ اگر ٹوٹ گیا، احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ توڑنا جائز نہیں، اور فطرہ جو ٹوٹا وہ فطرہ ادا ہی نہیں ہوگا. البتہ دو مجتہدین ایسے ہیں، 99% فقہا کی بات میں نے بتائی، جو فطرے کو توڑنے کو جائز نہیں سمجھتے. البتہ ان ود پرسنٹ میں جو جائز سمجھتے ہیں، ان میں آقا سیستانی بھی شامل ہیں اور آقا خوئی بھی شامل ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ فطرے کو توڑا جا سکتا ہے. البتہ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے، زیادہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ان کے مقلدین بھی فطرے کو نہ توڑیں، مشورہ دیتے ہیں. واجب تو نہیں کہتے، کیونکہ ان کا مسئلہ تو یہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں علماء جو سمجھتے ہیں مسائل کو، کہ اگر کوئی بعد میں کسی آپ ایسے مجتہد کی تقلید میں گئے جو فطرے کو توڑنا جائز نہیں سمجھتا، تو پھر آپ کو وہ تمام توڑے گئے فطرے دوبارہ ادا کرنے پڑیں گے دوسرے مجتہد کی تقلید میں آنے کے بعد. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے اندر اپنے ذمہ داری میں اضافہ کرنے کی؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر علماء جن کی تقلید میں جائیں، وہ زیادہ تر اپنے فقہی مسائل کو پچھلی زندگی پر بھی آپ کے جاری کرتے. مثلا آپ کے مجتہد کا خدا نخواستہ انتقال ہو، آپ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید میں گئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے مسائل کو اپنی پچھلی زندگی کے مسائل کے اوپر بھی جاری کرو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے مجتہد کی تقلید کے مطابق فطرہ توڑ دیا تھا، مثلا آپ باغ سیستانی کی تقلید میں تھی، پھر آپ کسی اور مجتہد کی تقلید میں گئیں جو کہتا ہے فطرے کو توڑنا جائز نہیں، تو آپ کو ان تمام ٹوٹے ہوئے فطروں کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ بہت سارے وضو کے مسئلوں میں بھی ہے، کہ وضو کے مسئلے میں بھی اگر کہیں کوئی، جیسے نیچے سے اوپر سر کا مسا کرنا، آقا سیستانی اجازت دیتے ہیں لیکن آقا کوئی منع کرتے تھے، مثلا احتیاط واجب لگا کے. کوئی اور مجتہد ایسا آیا جس کی آپ تقلید میں گئیں جو کہتا ہے کہ سر کا مسا نیچے سے اوپر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کو وہ تمام نمازوں کی تکرار کرنی پڑے گی جو آپ نے نیچے سے اوپر سر کے مسے کے ذریعے پڑھی تھی. چاہے آپ کہیں بھائی میں نے تو اپنے مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کیا تھا اس زمانے میں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری تقلید میں آنے کے بعد میرے فتوے آپ کی پچھلی زندگی پہ بھی جاری ہوتے ہیں. زیادہ تر مجتہدین کا یہ نظریہ ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال، یعنی اگر آپ ان، کیونکہ ان کے فتووں میں ٹکراؤ ہو جائے گا اور جو نئے زندہ مجتہد کے فتوے ہیں وہ جاری ہوں گے، تو بہتر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں. مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید میں ہو، وہ تحفے پر خمس کا قائل نہ ہو. آپ نے تحفہ، آپ کو جتنے ملے تھے آپ نے خمس نہیں دیا ان کے اوپر، اور بغیر استعمال کے ایک سال تک ایسی پڑا رہا، جیسے امام خمینی اس کے قائل تھے اور آقا خامنہ اس کے قائل ہیں. مثلا ان کے بعد آپ کسی اور ایسے مجتہد کی تقلید میں گئے جو تحفے پر خمس کا قائل ہے، تو وہ تمام جو ایک سال تک بغیر استعمال کے تحفے آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے، ان سب کا بھی خمس آپ کو نئے مجتہد کی تقلید میں آنے کے بعد دینا پڑے گا. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اطلاق ماضی پر بھی ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزوں میں کہیں سہولت ملتی بھی ہے تو اتنا زیادہ اس کا استعمال نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. تو فطرے کو جو توڑنا نہیں چاہیے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کسی غریب مستحق تک وہ فطرہ پہنچا رہی ہیں تو ٹوٹنا نہیں چاہیے. لیکن وہ علماء جیسے مثلا آیت اللہ خامنے، وہ فرماتے ہیں کہ تعمیر مساجد میں اور تعمیر مدرسہ میں اور کتابوں کو چھاپنے میں اور دین کی تبلیغ میں بھی اس پیسے کو، اس فطرے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان جگہوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے فطرے کا، تو یہاں پر فطرہ توڑا جا سکتا ہے. اگر غریب کو دینے تو نہیں توڑا جا سکتا، اور ان چیزوں پہ اگر تعمیر مسجد و مدرسہ میں دے رہے ہیں تو توڑا جا سکتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ جو فطرے کی تقسیم کے جو مخارج ہوتے ہیں، کہ بھئی ہم نے آدمی مقرر کیا ہوا ہے، مثلا کوئی ادارہ ہے وہ فطرے کو پہنچاتا ہے، تو فطرے کی تقسیم کے مخارج بھی خود فطرے سے لیے جا سکتے ہیں. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دماغ میں ایک بات رہے. تو بہرحال زیادہ ثواب غریب کو دینے کا ہی ہے، اور مسجد و مدرسے کی تعمیر میں فطرہ دینے کا ثواب کم ہے. تو بہرحال وہ ادارے یا وہ افراد جو کہ غریبوں تک فطرے کو پہنچاتے ہیں، وہ احتیاط کریں کہ فطرے کو ٹوٹنے نہ پائے، اور دینے والے لفافے پر لکھ دیں کہ کتنے فطرے ہیں، رقم کا جو عدد ہے وہ بھی لکھ دیں عام طور پر، اور سید اور غیر سید کے فطروں کو بھی کوشش کر کے الگ کر دیں. ورنہ بہرحال اکثر علماء ایک ہی ڈبے میں بھی ان فطروں کو مکس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں سب رشتہ داروں سے فطرہ جمع کر کے پھر ایک ساتھ غریب تک پہنچاؤں گا کئی دنوں کے بعد، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے وہ اجازت یافتہ ہو، پہلے سے لے لے کہ بھائی میں ایک مہینے تک فطرہ، لوگ تو چھ چھ مہینے بعد بھی ہم مدرسے میں لا کے فطرہ دے دیں گے، پہنچا دیجیے. بھائی چھ مہینے بعد کہاں سے فطرہ آ رہا ہے، اتنی دیر آپ نے کر دی. تو بہرحال یہ بالکل اتنی تاخیر کی اس بات کی اجازت نہیں. اور اگر کئی سال تک اس نے فطرہ ادا نہیں کیا اور کئی سال بعد چھ چھ مہینے بعد لا کر دے رہا ہے، تو پھر بغیر ادا اور قضا کی نیت سے وہ فطرے کو جو ہے وہ ادا کرے. تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فطرہ موجب کمال روزہ ہے. جس طریقے سے درود قبول کنندہ نماز اور باعث کمال نماز ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. من لا یحضر الفقی کی بھی روایت ہے کہ فطرہ نکالنے سے سب روزے قبول ہو جاتے ہیں. یعنی فطرہ نکالنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے روزے قبول ہوں. اور رسول کافی کی جو روایت کے مطابق آئندہ سال تک مرنے سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جو مستدرک الوسائل کی روایت ہے اس کے مطابق فطرہ نکالنا جو ہے باعث سلامتی جسم ہے اور روح کو اخلاقی رذائل سے بچانے کا بھی ایک ذریعہ. تو بہرحال فطرے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اچھا اب یہاں تک آپ نے فطرہ نکال دیا، اب آ جائے کیونکہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تو اب شب عید شروع ہو جائے گی. تو دیکھیں جو عید الفطر ہے یہ دو لفظوں سے مرکب ہے. عید اصل میں عود سے نکلا ہے، عین واو دال، یعنی پلٹنا، وہ سال جو پلٹ پلٹ کر واپس آتے ہیں. یعنی ان کے پلٹ کے واپس آنے کی جو فرات ہے اور جو برکت ہے اور جو سعادت مند گھڑیاں ہیں ان کا ہر سال پلٹ پلٹ کر لوٹ لوٹ کے ان خوشیوں کا واپس آنا، اس کو عید سعید کہا جاتا ہے. کیونکہ عید عود سے نکلا ہے، نہیں پلٹ کر واپس آنا. خوشی کے ایام ہر سال پلٹ پلٹ کر واپس آتے ہیں اور اس کی برکتیں واپس آتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عید سعید کہا جاتا ہے. عید الفطر جو کہا جاتا ہے، فطر اصل میں کسی بھی کام کو اثر نو کرنے کو بھی کہتے ہیں یا پہلی بار کرنے کو. رات بھر کی نیند کے بعد جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو مختصر سی خوراک جسے ناشتہ کہا جاتا ہے اس سے اپنے دن کا آغاز کیا جاتا ہے، اسے بھی عربی میں فطور کہتے ہیں، فے توے واو رے. کیونکہ ایک ماہ تک ہمارا ہم حسب معمول کھانے پینے سے ہم اس لحاظ سے رکے رہے تھے دن میں ناشتہ جو جس طریقے سے ہم اٹھ کر کرتے ہیں، تو اس انہی دنوں کے اعتبار سے عید کے دن ان ایک مہینے کے ناغے کے بعد ہم عید کے دن کا آغاز کچھ کھانے پینے سے کرتے ہیں، جس کو فطور کہا جاتا ہے اسی سے جو ہے عید الفطر نکلا ہے. اور کیونکہ اس دن صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو عید الفطر کہا گیا. تو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ عید الفطر کیوں کہتے ہیں. اچھا اس رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہت سی روایات میں تو شب عید کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا گیا. اور احیاء لیلۃ القدر یعنی عید کی رات کو جاگنا اور عبادت میں بسر کرنا، یہ بالکل ایسی ہی جیسے آپ شب قدر میں جاگ کر عبادت کر رہی ہیں. اور روایتوں میں کہ جو عید کی رات جاگے گا اور عبادت الہی انجام دے گا تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل اور قلوب جو ہیں وہ مردہ ہو رہے ہوں، یعنی میدان قیامت اور آخرت میں اس وقت جب لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا جو اس رات کو جاگے گا. بہت سی روایت میں جب شب عید کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات، انعام کی رات، یعنی خدا نے آپ کا باقاعدہ امتحان لیا تھا رمضان میں، آپ اس رمضان کے اس امتحان میں پوری اتری، تو اس وجہ سے اب آپ کو انعام اور جو اس کا رزلٹ ہے وہ آج کی رات آپ کو ملنے والا ہے. دیکھیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی اسی وجہ سے رکھا گیا کہ انسان اپنا احتساب اسی دنیا میں اور حساب کتاب اسی دنیا میں کر لے، تاکہ پھر اسے آخرت کا حساب و کتاب نہ دینا پڑے. جو اس دنیا میں اپنے حساب کو صاف کر لے گا اور اپنا احتساب کر لے گا، پھر کسی بھی شخص کے دو دفعہ حساب نہیں ہوں گے. تو اس شب عید میں کچھ خاص اعمال انجام دینا ہوتے ہیں، اس فقط اس کو لاہو لائیو میں، ٹی وی دیکھنے میں اور موسیقی کے پروگرام سننے میں انسان نہ لگائے، بلکہ اس رات کو کچھ اعمال انجام دے. تو وہی غروب کے وقت غسل شب عید کرنا وہ بھی مستحب، غسل شب عید. اور اس کے بعد پھر اس رات کو جاگ کر کچھ بھی، جتنے بھی آپ جاگ کر عبادت کر سکیں اس رات کو ضرور کریں. یہ دوسرا آج کی رات کا جو اس کی رات جو عید کی رات کا عمل ہے. تیسرا نماز مغرب اور عشاء سے لے کر اور اس کے بعد صبح کی جو نماز ہوگی اس کے بعد کچھ تکبیرات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں, وہ تکبیرات بھی آپ کو مل جائیں گی مفاتی وغیرہ کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد علامہ ہدانا, وہ پوری آپ کو دعا اس کے اندر مل جائے گی, وہ اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اچھا ایک دوسری وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گی, یا زل من و تول, اس سے جو دعا شروع ہوتی ہے یہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی, یہ بھی اس رات کو ضرور پڑھیں. چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں, اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اتوب و الی اللہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی, کیونکہ اس کی رات کو بھی اعمال ایسی جیسے شب قدر میں آپ اعمال انجام دیں گے, یہ ضرور. اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, اللهم صل علی محمد و آل محمد, یہ شب عید کا خاص طور پر موقع ہے پڑھنے کا, اور اس میں مخصوص زیارت امام حسین جو عید الفطر کے دن پڑھی جاتی ہے وہی شب عید پڑھی جائے گی, اس کو ضرور دماغ میں رکھیے گا مفاتی میں. اور شب عید 10 مرتبہ یا دائم الفضل علی البریہ, جو کہ شب جمعہ کے اعمال میں سے بھی ایک دعا کہلاتی ہے, وہ بھی اس رات کو ضرور بھی ضرور پڑھیے گا 10 بار یا دائم الفضل علی البریہ والی. اس کے علاوہ ایک نماز ہے جو کہ پڑھی جائے گی, 10 رکعت کی نماز ہے جو کہ شب عید پڑھی جاتی ہے, جس کا تذکرہ مفاتی کے اندر ہے, اس 10 رکعت کی نماز کا طریقہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا, لیکن وہ بھی اس رات کو ضرور یاد رکھیں. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو دعائیں وداع ماہ رمضان کہلاتی ہیں, رمضان کو ودا کرنے کی کچھ دعائیں, یہ بھی مفاتی میں 2-3 دعائیں ہیں, یہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا, جن کا اتنا وقت نہیں کہ اس وقت میں ان کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں بیان کروں. اور بہت سی روایات میں شب آخر جو فجر سے جب نزدیک ہو جائے گی, عید کے روز سے جب گزر کر فجر کے قریب, اس وقت ایک غسل کرنا بھی بہت سی روایات میں اس کو بھی باعث ثواب بتایا گیا, اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, یہاں تک کہ روزے عید آ جائے گا. اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو رمضان ایک تیاری اور احتساب کا مہینہ تھا, عید ایک نئے عزم سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. روزے میں انسان خود کو سمیٹتا تھا, حتیٰ کہ اپنی فطری جو اس کی ضرورتیں اس سے بھی انسان کٹ جاتا, یعنی گویا ایک لحاظ سے رمضان تیاری کا ایک وقفہ تھا. مقصد یہ تھا کہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر دیکھو, اپنے نفس کے اوپر دھیان دو, رمضان میں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو کہ جو زندگی کی جد و جہد کے لیے ضروری ہوتے ہیں. صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو, برداشت کا مادہ پیدا کرو, ایثار کا مادہ پیدا کرو, صدقات دو, عبادتیں انجام دو, احکامات خدا کی پاسداری کرو, اور عید کے دن ان خصوصیات کو پیدا کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو, ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. دیکھیں روزہ جو ہے انفرادی طور پر, انفرادی سطح پر زندگی کا ایک تجربہ تھا, جبکہ عید جو ہے وہ اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کا ایک تجربہ. رمضان میں جس نور خدا سے آپ نے آپ کو آپ نے منور کیا تھا, عید کا دن اس نور کو ساری دنیا میں اپنے عمل سے ظاہر کر کے پھیلانے کا نام. عید مومنین کے لیے خوشی کا دن, لیکن یہی دن شیطان کے لیے غم کا دن بن جاتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن شیطان چلاتا ہے, جب وہ چلاتا ہے تو اس کے تمام چیلے اور شاگرد وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ آج کے دن پروردگار نے مومنین کو بخش دیا ہے, اب تم جاؤ کم سے کم مومنین کو لہو و لعب میں ہی مشغول کر دو. جب بھی آپ دیکھتی ہیں کہ عید کے روز کتنا زیادہ لوگ لہو و لعب کا شکار ہو جاتے ہیں, جس طرح دیکھیں روزہ بحث بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں تھا, اسی طرح سے عید محض کھیل کود کا نام نہیں, کھیل تماشے کا نام عید نہیں. دو کے پیچھے ایک معنویت تھی, روزے کے پیچھے بھی ایک معنویت تھی اور عید کے پیچھے بھی ایک معنویت. روزے میں وقتی طور پر انسان عالم مادی سے کٹتا تھا, عید دوبارہ اسی عالم مادی میں ایک معنویت کے ساتھ واپسی. جب یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہر دن وہ عید کا دن ہے جس دن انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, کوئی گناہ اس دن انجام نہ دیا ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شب عید سے ہی گناہ شروع ہو جاتے, شب عید سے ٹی وی پر موسیقی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گانوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہوئے ہیں، اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی پہ آپ پرکھ سکتی ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ہے شب عید اور عید کا دن. اگر ان دنوں میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے. اور اس دن اگر آپ نے گناہوں میں گزارے یا کچھ گناہ آپ سے ہوئے اور جانتے بوجھتے آپ نے گناہ کیے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے رمضان سے اور شب قدروں سے اور کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی تقوی کا. پورے سال اس ایک مہینے کے تقوی کو چلنا چاہیے تھا، جب ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے یہ کیسا تھا کہ ایک رات کے اندر ہی، چند گھنٹوں پہلے تک جس میں ہم تقوی میں تھے، چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ ساری پونجی لٹ گئی، وہ جیب جس کو وہ کٹ گئی جس میں تنخواہ آج ہی کے دن ملی تھی، اور آج ہی مثلا اس کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، مثلا شیطان آیا اور وہ ساری پونجی ہماری لے کر چلا گیا. تو یہ شب عید یہ بہت احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے، اور روزے عید انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے. ایک بھی گناہ اس دن نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے، آئندہ زندگی گناہ ہم کو اطمینان نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ ہم سے ہو جائیں گے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن معیار شب عید اور روزے عید. خواتین اسی رات سے مثلا، اب تو ذرا اویئرنیس ہو گئے، ورنہ چوڑیاں پہننے کے لیے جاتی تھیں نامحرموں سے، اور اسی کے اندر ہی مثلا بے پردگی بھی ہو رہی ہے اور میک اپ کر کے بھی باہر نکل رہی ہیں. یہ روزے عید کا بھی معیار رہے گا، بھڑکیلے کپڑے پہن کے باہر نکلنا، پہننے کی آپ کو اجازت ہے لیکن پردے کی تمام باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. لیکن نامحرموں کے سامنے اگر آپ اس انداز سے آئیں، نامحرموں کے سامنے اس انداز سے آئیں، یعنی پردے کی مخالفت کر کے اور گناہوں میں اس دن کو گزارا، موسیقی کو سنتے ہوئے، فوج ڈراموں کو دیکھتے ہوئے اور حرام فلمیں دیکھتے ہوئے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے. تو بہرحال اب عید کا روز جب آئے گا تو عید کے روز کچھ اعمال روزے عید ہیں. ابھی تک آپ نے شب عید کے اعمال سنے تھے، اب جلدی جلدی روزے عید کے اعمال بھی سن لیں. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو فطرہ دینا ہے. اگر آپ نے رات کو فطرہ نہیں دیا تو نماز عید سے پہلے فطرہ دے دیں. عید کی نماز جسے نہیں پڑھنی وہ ظہر سے پہلے دے دیں. غسل عید کرنا ہے اور اس کے بعد نماز عید، اور عورتیں بھی نماز عید پڑھ سکتی ہیں اگر کسی جگہ پر انتظام ہو یہاں پر. اور عید کے دن ایک خاص قسم کی قنوت کے اندر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اس کو آج بیان کرنے کا اس کے موقع نہیں ہے. اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام، وہ بھی عید کے دن کی جو مخصوص ہے وہ بھی ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین کے بعد دعائیں ندبہ عید کے دن پڑھی جاتی ہے. اور مومنین اور قبور مومنین کی زیارت کے لیے جانا، یہ بھی عید کے آداب میں سے ہے. دیدار علماء کے لیے جانا، یہ عید کے آداب میں سے. غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی عید کے آداب میں سے. کوئی حرام کام اس دن ہونا نہیں چاہیے. مرد حضرات، جیسے میں نے عورتوں کی بے پردگی اور اس کے حوالے سے بہت سی مثالیں دی ہیں، اسی طرح مرد حضرات بھی جو رمضان کے مہینے میں کچھ داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، اس رات کو داڑھی شیو کر کے اور وہ عمل سے ثابت کر دیتے ہیں ان کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے. تو بہرحال اس دن امام کو مزید ناراض اور غمگین نہ کریں. بہار الانوار کی جو اردو والی بہار ہے اس کی بھی چھٹی جلد میں ہے، چوتھے امام کے باقاعدہ اشعار ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ تمام مخلوق میں ہمارا امتحان سب سے زیادہ سخت ہے. جو ہمارا اول ہے اور جو ہمارا آخر ہے وہ بھی دور ابتلا میں رہا ہے، مصیبتوں میں. مخلوق تو اپنی عید میں اور خوش اپنی عید میں خوش و خرم ہے، لیکن ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے. اور لوگ خاموشی، خوشی اور چین کے ساتھ، بہت خوشی اور چین کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہمارے خوفزدہ افراد کو زندگی بھر سکون میسر نہیں آ سکا. مناقب میں جو شہر مناقب شہر ابن شہر عاشوب ہے، اس کی تیسری جلد میں بھی چوتھے امام کے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. اور علامہ ذیشان اظہر جوادی نے بھی باقاعدہ ایک روایت لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، کہ شام کے رستے میں باقاعدہ ایک روایت میں کہ حاطف غیبی کی ایک آواز سنائی دی تھی کہ اس قوم نے فرزند رسول کے قتل کو عید اور خوشی کا دن بنا لیا، خدا اسے کبھی حقیقی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ایک آبزرویشن بھی ہے کہ شب عید تک پھر بھی خوشی رہتی، عید کا دن انتہائی اداس اور بور سا دن، جسے لوگ بوریت کہتے ہیں، وہ اداسی کا دن ہوتا. ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کی کہ جو پہلے ہمیں خوشی تھی آج عید کے دن ہمیں خوشی حاصل نہیں ہو رہی. تو عید کے دن اس طرح سے نہیں ہے وہ خوشیاں نہیں جو اس کی برکت اٹھ گئی, حقیقی خوشی سے انسان جو ہے اس دن محروم ہو گیا. البتہ ظاہری خوشی ہوتی ہے, وہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم ایک سعادت ابدی کی طرف جو ہے سفر کر رہے ہیں اور اس کی طرف یعنی قیامت کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں. گویا ہم خوشی کے بالکل کنارے پہنچ گئے, بس ایک منزل کی جست لگانا باقی, کیونکہ رمضان میں مغفرت ہو گئی اور بس اب جنت اس کے درمیان میں حائل ہے. تو دیکھیں عید کا دن ویسے تو خوشی کا دن ہے اگر حالات خوشی کے نہ ہوں اور قتل و غارت گری اور مصائب یہ سب چیزیں ہوں تو عید کا دن ایک عہد کا دن بن جاتا ہے, سچا عہد کہ ہم پروردگار سے عہد کرتے ہیں کہ ایسے مومن بنیں گے جیسا ہمارا پروردگار رسول و ائمہ چاہتے ہیں, اور اپنی خواہش نفس کے ہم غلام نہیں بنیں گے بلکہ اللہ کے اطاعت گزار بندے بنیں گے. پھر اس دن جس دن جب خوشیاں دستیاب نہ ہوں اور مصائب اور پریشانیاں اور مشکلات اور قتل و غارت گری ہو تو پھر عید کا دن عہد کا دن بن جاتا ہے. تو بہرحال خدا ہم سب کے روزوں کو اور نیک اعمال کو قبول فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی عید اور سال کے عام دنوں میں بھی اپنی اطاعت کی توفیق پروردگار ہمیں نصیب فرمائے, اور اس حقیقی خوشی کے دن ہمیں نصیب فرمائے کہ جب فرزند رسول اور اللہ کی آخری حجت کے ظہور پر نور اور ان کی عادلانہ حکومت کے سکون و چین کے دنوں کی صورت میں وہ دن جو پہلے زمین کو حاصل ہوں گے وہ ہمیں نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.